أما بعد فقد قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قال قبل كان قبلكم إلى قوله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حزم النعل بالنعل رواه الترمذي رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. آج کا موضوع آپ کے علم میں ہے کہ سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود بنی اسرائیل اور موجودہ امت مسلمہ یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ماضی حال اور مستقبل کیا ہے, اس کا ایک خاکہ ہمارے ذہنوں میں رہنا چاہیے. اس لیے کہ اگرچہ یہودیوں کی تعداد دنیا میں بہت کم ہے, کل وہ اباؤٹ 14 ملین ہے یعنی 1.5 کروڑ سے بھی کم ہے, لیکن وہ بہت افیکٹو ایک رول پلے کر رہے ہیں اس وقت دنیا کے اندر. پھر یہ بھی ہے کہ لانگیسٹ ہسٹری جن کی پریزرو ہے وہ یہی قوم ہے, ان کی تاریخ پوری طریقے سے پریزرو ہے. حالانکہ تاریخ کا آپ اندازہ کیجئے کہ یہ گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ آج سے لگ بھگ 5000 برس قبل کی آدمی ہے, اور اس وقت سے لے کر اور آج تک ان کی تاریخ کا تسلسل جو ہے پریزرو ہے, محفوظ ہے تورات کے اندر. پھر یہ کہ یروشلم جو ہے یہ آپ کو معلوم ہے, اس کے بارے میں اخبارات میں آتا رہتا ہے, ٹو اسمال اے جیوگرافی بٹ ٹو بگ اے ہسٹری. یہ کتنی چھوٹی سی جگہ ہے فلسطین, کتنا چھوٹا سا ملک ہے, ہمارے پاکستان کی ریاست بھاولپور جتنا بنتا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ اس کی تاریخ, اب یہودیوں کی ساری تاریخ اس کے ساتھ وابستہ ہے, پھر عیسائیوں کی تاریخ وابستہ ہے, پھر مسلمانوں کی تاریخ وابستہ ہے, اور تینوں یہ گروہ جو ہیں اس کے بارے میں وہ کنٹینڈنگ پارٹیز ہیں, تینوں اپنا اپنا حق اس پر سمجھتے ہیں. اس پورے تناظر کو سمجھنے کے لیے میرے لیے ایک حدیث جو ہے وہ بہت مجھے مفید ثابت ہوئی. یہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے ترمذی شریف میں کہ حضور نے فرمایا کہ اے مسلمانوں, تم بھی لازماً انہی راستوں پر چلو گے جن پر تم سے پہلے لوگ چلے ہیں, اور نمبر دو, تم پر بھی وہی کچھ حالات وارد ہو کر رہیں گے جو سابقہ امت پر وارد ہوئے ہیں. تو یہ دو پہلو جو ہے مجھے ایک حدیث کے ذریعے سے جو معلوم ہوئے, اس نے خود قرآن مجید کے فہم میں بھی بہت مدد دی کہ جو بھی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں یہود کے اندر, چاہے وہ اعتقادی تھی وہ عملی تھی, جیسے بھی گمراہیاں تھیں, وہ ساری کی ساری مسلمانوں میں بھی پیدا ہوئی ہیں. وہ یہ اعتقادات کہ ہم تو بارہ بخشے بخشائے ہیں, ہم تو چونکہ اللہ کے رسول کی امتی ہیں تو ہماری تو شفاعت ہو ہی جانی ہے, لہذا وہ آخرت کا کوئی خوف, کوئی میدان حشر کے محاسبے کا کوئی خوف سر سے ہی نہیں, ہم تو بخشے بخشائے ہیں جیسے کہ ان کے ہاں تھا. اور یہ کہ ہمیں تو آگ چھو ہی نہیں سکتی مگر گنتی کے چند دن, لن تمثل النار الا ایام معدودات. پھر جس طرح انہوں نے دین کے حصے بکرے کیے کہ کچھ حصے پر عمل ہے کچھ پر نہیں ہے, یہ سارے کام ہم نے کیے. حضور نے اس حدیث میں بہت واضح الفاظ میں کہا, مجھے پہلا حصہ تھا, یہ دو حدیث کے دو حصے میں نے علیحدہ علیحدہ آپ کو سنائے ہیں, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, تم لازمن پیروی کرو گے انہیں طریقوں کی جو ان لوگوں کی ہے جو تم سے پہلے تھے. پوچھا گیا یہود و نصارہ, فرمایا فبن مونی طور کو, تو گویا کہ وہاں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اگر وہ گوہ کے دل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسو گے. اور ذرا اس میں تھوڑی سی شرم بھی مجھے آتی ہے بیان کرتے ہوئے, ایک حدیث کے الفاظ ہے, اگر ان میں سے کوئی شقی ایسا اٹھا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو تو تم میں بھی کوئی نہ کوئی ایسا شقی اٹھ کر رہے گا. گویا کہ سملیرٹی جو ہے ان امتوں کی اس اعتبار سے کہ جو گمراہیاں عملی یا اعتقادی ان کے یہاں پیدا ہوئی وہ حضور نے فرمایا تمہارے اندر بھی پیدا ہو کر رہیں گی, ہسٹری ول ریپیٹ اٹسیلف. اور دوسرے یہ کہ جو حالات ان پر وارد ہوئے, اب ایک ہوتا ہے جو ہمارے اندر جو ہے خرابیاں پیدا ہو گئی, ایک جو ہمارے اوپر حالات آئے, جو عذاب آئے, جو مختلف قوموں کے ذریعے سے تباہیاں آئیں اور بڑے بڑے جو ہے ان میں سیکٹرز ہوئے, تو جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا وہی مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوگا. اور یہاں پر جو آپ نے تمثیل دی ہے, تشبیہ, وہ کمال کی ہے. حزب النار بالنار لیاتین علی امتی ما اتا علی بنی اسرائیل حزب النار بالنار, جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہوتی ہے. اب یہ ذرا آپ مثال دیکھیے, جوتیوں کا جوڑا اگر رکھا ہوا زمین پر تو وہ مختلف نظر آئیں گے اپنے پنجے کی وجہ سے. ایک کا پنجہ یوں ہے, ایک کا پنجہ یوں ہے. ان کے تلووں کو ملا دیجئے تو جس کو ہم کبھی پڑھتے تھے جیومیٹری میں ٹرائنگل در کانگروئنٹ, تو وہ بالکل کانگروئنٹ ہیں, کوئی ایک بال کا فرق بھی نہیں ہے ان کے جو اگر ان کے تلوے ملا دیے جائیں. تو اس اعتبار سے مجھے تاریخ کو سمجھنے میں بہت سہولت ہوئی ہے. اب یہاں پر در حقیقت مجھے جو کی ملی ہے کلید, مسلمانوں کی ظاہر بات ہے 1400 سال کی تاریخ ہے. اب اس کے اندر کتنے اپس اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں, ان سب کا جائزہ لینا ہے. تو اس کے لیے ہمیں یہ کلید مل گئی ہے کہ چونکہ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے تاریخ کے 4 ادوار کا ذکر ہے, 2 ادوار عروج کے اور 2 ادوار ان کے زوال کے, جبکہ ان کی بد عملی اور بد اعتقادی اور ان سب کی وجہ سے ان پر اللہ کے عذاب کے کوڑے شدید برسے. ٹوائس دے روز ٹو ہائٹ, ٹوائس دے فیل ڈاؤن. اور یہ دونوں جو دور ہے قرآن میں ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں, قتمنا علی بنی اسرائیل, ہم نے یہ لکھ دیا تھا لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا, کہ تم زمین میں بڑا فساد بچاؤ گے, بڑی سرکشی کرو گے, ہمارے خلاف جو ہے کھڑے ہو جاؤ گے, تو پھر اس کے بعد تم پر عذاب کے کوڑے برسیں گے, تم پر ہم پر جو ہے ہمارا عذاب نازل ہوگا. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کے ان 4 ادوار کا ایک نقشہ ذہن میں قائم کر دیں. بنی اسرائیل کی تاریخ بحیثیت امت اور بحیثیت قوم, اس میں فرق ہے. بحیثیت قوم تو وہ حضرت یعقوب کے زمانے ہی میں ایک قوم بن چکے تھے, بنو اسرائیل. اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا, ان کے 12 بیٹے, ان کی اولاد 12 قبیلے, یہ قوم تھی. لیکن امت کی شکل ان کی بنی ہے 300-400 برس کے بعد, جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی ہے. تو کتاب دیے جانے کے بعد اصل میں ان کی حیثیت ایک امت کی ہے. یہ بھی تھوڑی سی تاریخ سمجھ لیجیے کہ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام داخل ہوئے ہیں مصر میں, وہاں فرائدہ کی حکومت نہیں تھی, بلکہ عرب ہی کے علاقے سے کچھ لوگوں نے جا کر وہاں پر اور فرعونوں کو شکست دے کر اور وہاں پر اپنی حکومت قائم کی تھی. تو یہ جو زمانہ کہلاتا ہے, تو یہ در حقیقت یہ چرواہے بادشاہ شیفرڈ کنگز, یہ در حقیقت وہ تھے عرب اوریجنل. تو حضرت یوسف جب آئے تھے تو اس بادشاہ نے یہ بھی ایک مسئلہ سمجھی کہ یہ میری قوم کا ایک آدمی آ گیا ہے, اور اسی لیے پھر اس نے پوری چھوٹ دی کہ اپنے 12 کے 12 بھائیوں کو خاندانوں سمیت یہاں بلا لو اور یہاں پر آ کر آباد ہو جاؤ. اور بہترین علاقہ جو ہے مصر کا, جسے جوشن کا علاقہ کہتے ہیں, جسے آج کل ہم کہتے ہیں ڈیلٹا, جو ڈیلٹا کا علاقہ ہے, جو سب سے زیادہ ذخیرہ علاقہ ہے, وہاں پہ نے آباد کیا. اور یہ گویا کہ اس وقت حکومت کے بہت فیوریٹ لوگ تھے, اور حکومت اس وقت یہ سمجھتی تھی کہ کوئی لوکل اپرائزنگ, کوئی نیشنلسٹ موومنٹ کھڑی ہوگی یہاں پر, اس لیے ہوگی تو یہ ہماری سپورٹ کے لیے یہ حکومت موجود رہے گی. کچھ عرصے کے بعد وہاں پر ریولیوشن آ گیا اور وہاں پھر فرائدہ کا دور آ گیا. وہاں سے وہ جو بادشاہ تھے, جلوائے بادشاہ, انہیں نکال دیا گیا. اب جب فرعون آ گئے تو اب چونکہ ان لوگوں کو حقوق حاصل تھی سرپرستی بادشاہوں کی, لہذا اب جو ہے ان کے اوپر فرعون کے ذریعے سے تشدد شروع ہوا, اور ان سے جو ہے فورس لیبر لی گئی. یہ احرام مصر بنانے کے لیے ان کے 1000 آدمی ختم ہوئے. وہ جو ہے ایک ٹکان اگر گر جاتی تھی سمجھیے تو کتنے اس کے نیچے آدمی پس کر چورما بنتے تھے, یہ جو بڑی بڑی چٹانیں جو ہے. تو یہ سارا دور جو ہے پھر ان پر جب عذاب شروع ہوا ہے اور ان کو ہر طریقے سے ستایا گیا, غلام بنا لیا گیا, تب اللہ تعالیٰ نے ان کے وہاں سے آزادی دلانے کے لیے حضرت موسیٰ کو بھیجا ہے علیہ الصلوۃ والسلام. اب وہ تاریخ میں نہیں جانا چاہتا کتنے معجزے حضرت موسیٰ کے جو اللہ نے عطا کیے اور وہ ان کو دکھائے گئے فرعونات اور ان کے جو بھی لوگ تھے ان کے آل فرعون. اس کے بعد یہ ہے بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کی مدد سے پھر بڑی اسرائیل کو وہاں سے نکال دیا. اور وہ موجزہ یہ تھا کہ راتوں رات ایک ٹیم بنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے طے کر دیا تھا کہ فلاں وقت میں نکل جاؤ سب اور آؤ اور تیزی کے ساتھ وہ سمندر کی طرف بڑھے. اب وہ سمندر کون سا تھا؟ یا تو اس وقت جو ہے بحیرہ قلزم جو ہے ریڈ سی, وہ جو جا کر دو حصوں میں پھٹ جاتا ہے, ایک سویز ہے جو خلیج سویز اور دوسری خلیج جو ہے وہ جا رہی ہے خلیج عقبہ. تو یا تو اس نے ایک خلیج کو انہوں نے عبور کیا ہے, یا اس زمانے میں وہاں پر جو سالٹ لیکس تھی بعد میں انہی لیکس کو جوڑ کر اور سویز کینال بنائی گئی ہے. تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد لیکس تھی اور وہ سالٹ لیکس تھی, اس کا پانی جو ہے وہ کڑوا تھا. اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ سمندر ہی تھا پہلے, لیکن اس سمندر میں کچھ خشکیاں نکل آئی تو اپنی جگہ پر وہ جو ہے ایک لائن رہ گئی جو کہ لیکس کی تھی. ان لیکس کو پھر کھدائی کر کر کے آپس میں جوڑ کر جو نہر سویز بعد میں بنائی گئی ہے. تو کسی لیک کو انہوں نے عبور کیا واللہ عالم, لیکن ہوا کیا ہے کہ سمندر پر حضرت اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ نے عصا مارا ہے اور سمندر پھٹ گیا اور اس میں سے بیچ میں راستہ نکل آیا اور یہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل آئے. اور اس کے بعد جب ہے فرعون اپنی فوج کو لے کر داخل ہوا تو وہ دونوں حصے مل گئے اور ڈوب گئے. اس طرح ان کا جو ہے یوں سمجھیے کہ ان کو نجات ملی. اب یہ آ گئے سینائی پیننسولا میں, تو سینائی پیننسولا میں یہ کافی عرصے رہے اور پھر اس کے بعد اسی میں وہ کوہ طور ہے, اس کوہ طور پر اللہ نے حضرت موسیٰ کو بلایا اور وہاں تورات عطا کی. اس ڈیٹ سے اصل میں بنی اسرائیل اب ایک امت کی شکل ہے, ایک مذہبی حیثیت ان کی جو بنی ہے تورات کی وجہ سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی بنیاد پر. اور یہ ہے تقریباً 1400 BC, حضرت مسیح سے 1400 سال قبل کا واقعہ ہے. اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ مجھ سے جب کہا گیا, یہ تو واقعہ کئی دفعہ میرے دروس میں آ گیا ہے کیا جنگ کرو فلسطین پر حملہ کرو, تو انہوں نے کورا جواب دے لیا, صرف 2 آدمی نکلے ان میں سے 6 لاکھ میں سے. لہذا 40 برس کی سزا ان پر مسلط کر دی گئی, یتیہون فی الارض 40 سنہ, کہ اب یہ عرض مقدس 40 برس تک تم پر حرام, تم اسی صحرائے سینا کے اندر بھٹکتے کرو گے. اسی دوران میں حضرت موسیٰ کا انتقال ہو گیا, حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا. پھر حضرت موسیٰ کے ساتھی جوشوا کہتے ہیں انگریزی میں, اور وہ نام عربی میں یوشع ابن نون, ان کی پھر جو ہے خلافت شروع ہوئی اور انہوں نے پھر فتح کیا ہے فلسطین کو. لیکن ایک بہت بڑی بلنڈر جو انہوں نے کیا وہ یہ کہ انہوں نے فلسطین کو 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے 12 حکومتیں بنا دی. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ کوئی مضبوط ریاست نہیں بن سکی, اور آس پاس جو دوسری قومیں آباد تھیں, مشرق قومیں آباد تھیں, تو ان کے زیر اثر جو ہے ان کے اوپر مصیبتیں آتی رہیں. آپس میں بھی ان فائٹنگ کرتے تھے تو مدد دیتے تھے باہر والوں سے, باہر والے مدد دیتے تھے تو اور ان کا اثر اور نفوذ جو ہے ان کے اندر بڑھتا چلا گیا. یہاں تک ایک وقت آیا کہ انہوں نے انہیں گھروں سے نکال باہر کیا اور تقریباً ان کے پورے علاقے پر قبضہ کر لیا. اس وقت انہوں نے جو اس وقت کے نبی تھے ان سے کہا کہ ہمیں کوئی سپہ سالار کو بادشاہ آپ طے کر دیں تاکہ ہم جنگ کریں. یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں تفصیل سے کہ انہوں نے کہا رہوں نبی ہوں, ان کے نبی نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کسی کو مقرر کر دے اور پھر تم جہاد سے جیت جاؤ. ان کا نہیں, جب ہمیں اپنے بچوں سے نکال دیا گیا, انہوں نے تو غلام بنا لیا کہ بیٹوں کو, اور ہم اپنی گھروں سے نکال دیے گئے تو کیسے ممکن ہے کہ جنگ نہ کریں. بہرحال پھر وہ تالوت کی جنگ ہوئی ہے جالوت کے ساتھ, تالوت اور جالوت کی مشہور جنگ. اس میں حضرت یہ دلچسپ معاملہ ہے کہ حضرت داؤد سپاہی نہیں تھے, یہ تو کڑیے تھے اور ابھی تھے بھی عمر میں بھی ٹین ایجر, پوری طرح جوان بھی نہیں تھے, یہ فوج میں شامل نہیں تھے تالوت کی. لیکن جب جالوت آیا ہے اور اس نے مبارزہ طرف کیا اور مقابلے میں کوئی آتا ہے تو, اور وہ بہت وہ جو ہے بہت لمبا چوڑا انسان تھا اور پورا جو ہے ذرا بکتر کے اندر, یہاں سے کوئی نہیں نکلا. یہاں تک کہ حضرت تالوت بھی نہیں نکلے کہ اس کے مقابلے کے لیے. تو جب یہ پہنچے ہیں داؤد کہ یہ کیا معاملہ ہے, پتہ چلا کہ یہ ہے وہ مشرق قوم اور یہ ہماری قوم ہے اور جنگ ہو رہی ہے, مقابلے میں کوئی آ نہیں رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں اس نامختون کو جہنم میں پہنچاؤں گا. اور وہ کیا تھا ان کا, وہ پیا اور اس کے اندر انہوں نے پتھر رکھا جو پھینکا ہے, تو جو آنکھ کا سوراخ تھا اس کی ذرا بکتر میں اس میں سے ہو کر دماغ میں داخل ہوا, پتھر ابھر گیا اور اس طریقے سے فتح حاصل ہو گئی. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ تالوت نے اپنی بیٹی بیاہ دی ان سے, اور پھر تالوت کے بعد یہی جو ہے پھر بادشاہ بنے. یہ سو سال ہے جو پہلا عہد ذبی ہے ان کا. 16 سال کی حکومت تھی حضرت تالوت کی, 40 برس حکومت کی حضرت داؤد نے, 40 برس حکومت کی حضرت سلیمان نے. یہ پہلا ان کا سنہرا سلہ دور ہے, اور اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ ان کی خلافت راشدہ تھی. فرق کیا ہے؟ ہماری خلافت راشدہ حضور کے ساتھ متصل تھی. حضور کا انتقال اور خلافت شروع, پہلے حضور کے 23 برس, پھر 30 برس خلافت کے. یہاں یہ ہے کہ ان کی خلافت راشدہ یعنی پہلا دور زمین جو ہے 300 برس کے بعد آیا ہے. اس لیے کہ یہ 300 برس جو میں نے تاریخ ابھی بیان کی اس میں گزر گئے, تو یہ تقریباً 1100 قبل مسیح کے اندر پھر وہ دور آیا کہ ان کی اپنی حکومت ایک پوری فلسطین میں ان کی ایک حکومت قائم ہو گئی. اور یہ دین جیسے ہمارے ہاں بھی عجیب بات ہے کہ 3 ہی خلیفہ تھے متفق علیہ, جن میں حضرت ابوبکر کا دور سب سے کم تھا, پھر حضرت عمر, حضرت عثمان. حضرت ابوبکر کا 2.25 سال, عمر کے 10 سال, حضرت عثمان کے 12 سال. تو ہمارے یہ 30 سال بنتے ہیں خلافت راشدہ کے. ان کی خلافت راشدہ کے 100 برس, 16 سال, 40 سال, 40 سال. البتہ جیسے حضرت علی کے, حضرت عثمان کی شہادت کے بعد اسلامی مملکت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی, ایک حضرت علی کے تحت اور ایک حضرت معاویہ کے تحت, شام اور مصر. انہوں نے حضرت علی کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا. ایسے ہی حضرت سلیمان کے انتقال کے بعد یہ بنی اسرائیل کی بڑی سلطنت جو تھی یہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی, 2 بیٹوں کے درمیان. ایک شمالی جس کا نام تھا اسرائیل اور سامرا اس کا دارالخلافت تھا, دوسرا جنوبی جس کو جیوڈی کہتے ہیں, اور جیوڈی کا جو ہے یروشلم خلق جو ہے وہ اس کا دارالخلافت تھا. یہ 2 مملکتیں بنتی. یہاں سے گویا کہ پہلا دور زوال ان کا شروع ہو گیا. اس دور زوال میں اب وہ ساری خرابیاں جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں, اخلاقی, عملی, اعتقادی, یہ ساری خرابیاں پیدا ہوں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب کا پہلا کوڑا برسا, یعنی پہلا عروج وہ 100 برس, پہلا زوال اس کے بعد شروع ہوا. اور اس کے جو مین فیچرز ہیں وہ کیا ہیں؟ 700 قبل مسیح میں ایسیرینس, جو اب آج سوریہ جس کو ہم کہتے ہیں, شام, یہاں کے رہنے والے ایسیرینس کہلاتے تھے, انہوں نے سلطنت اسرائیل کو برباد کر دیا, ختم ہو گئی. آدھی سلطنت جو تھی وہ ختم ہو گئی. اس کے بعد تقریباً 250 برس کے بعد 587 قبل مسیح میں پھر نبوکڈنظر آیا ہے, عراق کا بادشاہ, بیبیلونیا, کنگ آف بیبیلونیا, نبوکڈنظر. اور اس نے جو ہے پھر تباہ کیا ہے یہ یروشلم کو, اتنا برباد کیا ہے کہ کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں چھوڑی. حضرت سلیمان نے جو بنائی تھی مسجد, جسے وہ ہیکل کہتے ہیں, ہیکل سلیمانی, یہ ٹیمپل آف سولومن, کو گرا دیا. اس کی بھی 2 اینٹیں سالم نہیں رہی, بالکل زمین ریز ٹو دی گراؤنڈ. اور یا تو لاکھوں کو قتل کر دیا یروشلم میں, اور لاکھوں کو اپنے ساتھ وہ بیڑوں بکریوں کی طرح ہانک کر اور بیبیلونیا لے گیا. یہاں تک کہ یروشلم میں کوئی ایک متنفس نہیں رہا, کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں. یہ ان پر عذاب الہی کے پہلے دور کا کلائمیکس ہے, بربادی کی انتہا. اسی میں واقعہ پیش آیا ہے کہ جو سورہ بقرہ کے اندر بیان ہوا ہے, حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں آئے, اور انہوں نے جب یروشلم کو دیکھا کہ کوئی ایک متنفس بھی یہاں نہیں ہے اور 2 اینٹیں سلامت نہیں ہے, تو قرآن میں ذکر ہے اللہ یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا, انہوں نے کہا اس بستی کو اب اللہ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا. تو جو تعجب کا اظہار کیا انہوں نے, تو اس میں کیا کیا اللہ نے, فاماتا اللہ بعام, اللہ نے انہیں موت جو ہے وہ دے دی, اور 100 برس تک وہ مردہ رہے. پھر ان کو اٹھایا, پھر ان کو دکھایا, دیکھو تم 100 برس رہے. ان سے پوچھا گیا کتنے عرصہ رہے, ان کا یومن و باد یوم, میں ایک دن رہا ہوں گا یا ایک دن کا ایک حصہ. فرمایا اللہ نے تم 100 سال رہے ہو, اب تم دیکھو تمہارے کھانے پینے کی چیزیں بوسی نہیں ہیں, پانی بھی تازہ ہے, کھانا بھی تازہ ہے. گھوڑے کو دیکھو, اس کو گدھے کو, اس کا پنجر ڈھیلا ہو چکا ہے, ختم ہو چکا ہے, دل سڑ گیا ہے, اب دیکھو ہم کیسے اسے زندہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہوں کے سامنے اس گدھے کی پہلے ہڈیوں کو کھڑا کیا, ڈھانچہ بنا, پھر اس پر گوشت, اور وہ زندہ گدھا ہو گیا. تو گویا کہ حضرت عزیر کو اللہ تعالیٰ نے یہ مشاہدہ کرایا اللہ یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا اس بستی کو اس کے اسرا اور مر جانے کے بعد. اچھا اس عرصے میں ہوا کیا ہے؟ ادھر تو یہ 100 برس سو رہے ہیں حضرت عزیر یروشلم میں، ادھر عراق پر حملہ کیا ایران کے بادشاہ نے، سائرس یا کیا خورس جو مشہور ہے، اور وہی ذوالقرنین تھے قرآن مجید میں جو سورہ کاف میں ذکر ہے ذوالقرنین کا. تو جب ایران نے حملہ کیا عراق پر تو انہوں نے کہا کہ اچھا تم لوگ جو قیدی ہو یہاں پر بنی اسرائیل، تم جاؤ واپس، تمہیں آزادی ہم دیتے ہیں، تم جا کر وہاں پر اپنا ٹیمپل بھی آباد کر لو. بلکہ داریس جو تھا اس کے بعد اس کا جانشین، اس نے مدد بھی کی، پیسے بھی دیے، اور سارے جو وہ لوٹ کے لے کے آئے تھے باز وہاں سے یروشلم سے، وہ سارا کا جو ہے وہ بھی ان کو واپس کیا. تو اسی لیے یہودی ذوالقرنین کو اپنا محسن سمجھتے ہیں، اور ذوالقرنین کا اسی لیے سوال انہوں نے کیا تھا حضور سے، جب ان کے حضور انہوں نے بتایا کہ ان سے یہ مکے والوں سے کہ اگر یہ محمد کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو ان سے 3 سوالوں کے جواب مانگو، اصحاب کعب کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، اور روح کی حقیقت کیا ہے. تو 2 سوالوں کے جواب سورہ کہف میں ہے، 1 سوال کے جواب سورہ بنی اسرائیل میں. بہرحال یہ جو تھا، اور اس کو کیوں ذوالقرنین کہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیجئے، اس نے اصل میں 2 ملکوں کو جوڑ کر، ایک پارس اور ایک میڈیا، یہ 2 ملکوں کو جوڑ کر ایک عظیم سلطنت جو ہے ایران کی بنائی تھی. یہ 2500 سال پہلے کا آدمی ہے آج سے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ شہنشاہ ایران نے یہ 2500 سالہ برسی بنائی تھی، یہ برسی اسی کی تھی. خورس، اسے خورس بھی کہتے ہیں، کہ خورس بھی کہتے ہیں، اور سائرس بھی کہتے ہیں، اور اس کا جو ہے وہ ذوالقرنین جو نام ہے قرآنی نام جو ہے. تو اس کی 2500 سالہ برسی بنانے کے لیے جہاں اس کی قبر ہے وہاں پر جو ہے بڑا شہر جو ہے جشن کا آباد کیا گیا تھا، اور شہنشاہ یہ دیکھ رہا تھا، شہنشاہ ایران، کہ دوبارہ میں ایران کو اسی مقام پر لے جاؤں گا، اور اسی لیے اس کی عظمت کا جو ہے وہ نشان کے طور پر اس نے سائرس کا دور زندہ کیا. بارہ اس دور میں چونکہ ادھر یہ واقعہ ہو گیا، اور جو ہے قبول کرنے کی وجہ سے اب ان کو واپس آنے کا موقع ملا، تو انہوں نے جو ہے دوبارہ اپنا ٹیمپل تعمیر کیا. حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت توبہ، اللہ کی جناب میں توبہ کرو، ان میں ایک اصلاح کی کیفیت پیدا ہو گئی، عقائد درست ہو گئے، گویا کہ ایک طرح کا رینائسنس ہو گیا، ایک طرح کی تجدید ہو گئی ان کی. اور اس کے بعد ان کا دوسرا دور عروج شروع ہوا. اس دوسرے دور عروج میں مکہ پاور ایک بڑی قائم ہوئی ہے، اور یہ مکہ سلطنت جو ہے وہ رقبے کے اعتبار سے حضرت سلیمان کی مملکت سے بھی بڑی تھی، اور یہ بھی تقریباً 100 برس قائم رہی. اور اس میں یہ ہے کہ ان کو پھر جو ہے وہ ایک دنیا کے اندر ایک عروج نصیب ہوا، اور ایک جو ہے ایک دورہ دوبارہ ان کا آ گیا. لیکن پھر ان کا دور شروع ہوا، پھر وہی اخلاقی اعتقادی برائیاں، پھر وہی مشرکانہ اوہام، پھر وہ نئی نئی بدعات، جادو، اور جادو کے حوالے سے جو ہے وہ بہت زیادہ ان کی دلچسپی. اس کے نتیجے میں پھر ان پر زوال آیا. اب زوال کن کے ہاتھوں آیا؟ اولاً گریکس کے ہاتھوں. سکندر اعظم نے انہیں فتح کیا، رونگتا ہوا چلا گیا، وہ دریا بیاس تک آ گیا تھا. تو سب سے پہلے تو راستے میں یہی آئے، ایشیا کا تو پہلا ملک جو ہے فلسطین بنتا ہے، لہٰذا وہ وہاں سے چلا ہے اپنے وہ یونان سے، تو سب سے پہلے انہوں نے ان کو روندا اور پھر آگے گیا. پھر اس کا جو جنرل تھا سلیوکس، اس کی حکومت قائم رہی یہاں پر. تو پہلے تو یہ ہے کہ یونانیوں کے ہاتھ میں یہ پٹے، اور ان کے اوپر بڑی سخت دور آیا، ان پر بہت سختیاں کی گئی. پھر یونانیوں کے بعد رومنز آ گئے. اس دوران میں ان کے ہاں اصل میں تو ایک بادشاہ پیدا ہو گیا تھا ہیرڈ. وہ ہیرڈ جو ہے وہ واقعی ایک بڑا بادشاہ تھا، اور اس کو یونان کو جو رومنز نے یہ کیا کہ وہ آئے، انہوں نے فتح کر دیا ملک، لیکن انہوں نے کہا کہ تم قائم رہو اپنی جگہ پر، تم بادشاہ ہو، ہم اوپر بیٹھے رہیں گے. جیسے ہمارے ہندوستان میں اب مسلمان ریاستیں بھی تھی، ہندو راجے بھی تھے، لیکن وہاں ریزیڈنٹ بیٹھا ہوتا تھا برٹشر، وہ ریزیڈنٹ کنٹرول کرتا تھا، حکومت اصل میں اس کی ہوتی تھی، لیکن بظاہر یہ نواب بھاولپور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ نظام حیدرآباد دکن بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نواب صاحبہ جو ہے بھوپال کی ہے. لیکن یہ سارا معاملہ جو ہوتا تھا وہ در حقیقت انگریز کے تابع تھا، وہ آزاد نہیں تھا. تو بنی اسرائیل کا یہ دور جو ہے اس میں ان کو وہ خود مختاری حاصل نہیں تھی. ہیرڈ کے بعد اس کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی مملکت، اور پھر جو ہے رومنز نے ان کو خوب مارا. روزوں کو ان میں ایک تحریک چلتی رہی زیلوس کے نام سے، وہ چاہتے تھے کہ رومن سے آزادی حاصل کریں، انڈر گراؤنڈ موومنٹ تھی. تو جب بھی وہ سر اٹھاتے تھے پھر رومی ان کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، ان کو جو ہے قتل کرتے تھے. اس طرح ان کا مسلسل عذاب کا دور چلتا رہا. یہی زمانہ ہے جب حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی ہے تو اس وقت جو ہے بادشاہ رومن سیزر, سیزر کی حکومت کی رومن امپائر میں, اور اس کی طرف سے گورنر تھا پائلٹس پونٹس, وہ وہاں پر گورنر جو تھا وہ یروشلم کے اندر بیٹھا ہوا تھا, اور وہاں پر ایک فوج بھی چھاونی بھی جو ہے وہ رومن کی قائد تھی. تو حضرت مسیح علیہ السلام جو ہے انہوں نے رومن کے خلاف کوئی بات نہیں کی. وہ ساری کوشش یہ کرتے رہے کہ یہودیوں میں صحیح روح دین پیدا ہو جائے, اصل ایمان پیدا ہو جائے, جس کے اوپر میں زور دیتا رہا ہوں آپ کے سامنے کہ یہ جو صرف ایک رسومات رہ گئی ہیں, ریچولز رہ گئے ہیں, چنانچہ ان کے واضحوں میں آتا ہے کہ تمہارا حال جو ہے اس ان قبروں کی طرح کا ہے کہ اوپر سے تو تم سفیدی کرتے ہو, بڑی سفید نظر آتی ہے, اندر ان کے گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا. تو تمہارے اندر دین نہیں ہے, دین تمہارے اوپر صرف یہ روایتی دین, ایک فطری دین, ایک رسوماتی دین, ایک ریچولسٹک مذہب ہے جو تم لے کر بیٹھے ہوئے. ان کی ساری کوشش جو تھی وہ تجدید ایمان کی تھی کہ ایمان صحیح معنی میں دوبارہ پیدا ہو جائے. لیکن انہوں نے جب دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, اور چونکہ اس سے پہلے بہت سے نبیوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک مسیح آئیں گے اور وہ مسیح آ کر یہودیوں کی جو ہے وہ ان کو نجات دلائیں گے دشمنوں سے, اور دنیا کے اندر سے جو ہے وہ مسیح کے ذریعے سے حق کا بول بالا ہوگا, حق کی حکومت قائم ہوگی. یہ پروفیسی کے لیے آ رہی تھی. حضرت مسیح نے کہا میں وہ ہوں, لیکن انہوں نے کہا نہیں تم نہیں ہو, تم جھوٹ بولتے ہو, تم ولد الزنا ہو, تم نے جو تمہاری پیدائش ہوئی ہے تو مریم علیہ الصلوۃ والسلام وہ اس کا تعلق جو ہے اس کے چونکہ شادی ابھی حضرت رشتہ ہو چکا تھا لیکن شادی نہیں ہوئی تھی دجار سے, یوسف دجار, لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے ہی اگر تم نے ہم بسرے کی ہے تو پھر جو مسیح ہے وہ حرام حرام زیادہ ہے, وہ تو پاسٹرڈ ہے اور وہ جو ہے در حقیقت جائز آدمی نہیں ہے, اور پھر یہ کہ جادوگر ہے, یہ معجزے دکھا رہا ہے, یہ جادو ہے, جادو کفر ہے, زیادہ کافر ہے, تو قتل کس کو کر دیا جائے, سوری چڑھا دیا جائے. اور یہ فیصلہ کس نے کیا تھا؟ ہیڈرین کہلاتا تھا ادارہ ان کا, جو سب سے بڑا جو وہاں مفتی بیٹھا ہوتا تھا, کیونکہ اندرونی طور پر اٹانومی دے رکھی تھی اور وہ رومنز نے, تو ایک معاملہ یہ تھا کہ بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ ہیرود کے پاس اس وقت بادشاہ تھا, ہیرڈ کا بیٹا, اور دوسری طرف جو ہے کائفاس جو ہے ان کا سب سے بڑا چیف ربائی تھا, وہ ہیڈرین ان کا ادارہ تھا کہ وہاں پر بیٹھ کر پیشی ہوئی حضرت مسیح کی, اور ان سے جب انہوں نے جو باتیں کی تو ان پر سب نے کہا یہ کافر ہو گیا, اس کو قتل کر دیا جائے, سولی چڑھا دیا جائے. لیکن اصول یہ تھا کہ سولی وہ خود نہیں چڑھا سکتے تھے, ایگزیکیوشن گورنر ہی کر سکتا تھا. یہ سجیسٹ کر سکتے تھے کہ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ اس شخص کو سولی چڑھا دی جائے. جب گورنر کے پاس بات سامنے لائی گئی ہے پائلٹس پالٹس کے, تو اس نے کہا کہ اس نے ہمارا کوئی جرم کیا نہیں ہے, ہمارے پاس اس کے خلاف کوئی الزام نہیں ہے, تو ہم کیسے اس کو سولی چڑھائیں؟ نہیں چڑھانی پڑے گی, تمہارا وعدہ ہے, تمہارا ہمسایہ طے یہ ہے کہ ہمارا جو بھی مذہبی ادارہ ہے وہ جو فیصلہ کرے گا اسے ایگزیکیوٹ کرنا پڑے گا. تو وہ مجبور ہو گیا. بلکہ پھر اس کا ایک دن آگے آیا تھا, وہ ان کا نیشنل ڈے تھا, اس نے کہا کہ ہمارے نیشنل ڈے کی یہ روایت ہے کہ وہ ایک کنڈمڈ جس کو کہ پھانسی کی سزا ہو چکی ہو اس کو ہم رہا کرتے ہیں خوشی کے اندر. تو دیکھو ہمارے پاس دو کنڈمڈ اس وقت ہے مسلم, ایک تم نے کنڈم کیا ہے اور وہ ہے جیسس, اور ایک ہم نے کنڈم کیا ہے وہ باغی, وہ جو اصل میں وہی میں زیلوٹس بتایا تھا, زیلوٹس کا لیڈر تھا برابا برابس, اس کو برابس ڈاکو کہتے تھے, وہ ڈاکو نہیں تھا وہ فریڈم فائٹر تھا, تو وہ بھی پکڑا ہوا تھا کہ دو ہیں بتاؤ ہمیں کس کو چھوڑو, ان کا کہ تم برابس کو چھوڑ دو اور اس کو سولی دو. تو اس طریقے سے سولی دی گئی ان کے قول کے مطابق, یہود کے مطابق اور عیسائیوں کے مطابق. اب وہ تو جو فیشن پکچر ہے کہ اب آپ نے دیکھی ہو اس کے سین دیکھ کر آدمی کے جو روم کے کھڑے ہوتے ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له, نہ اسے قتل کیا نہ صلیب دی, وہ بلکہ ان کے لیے مشابہت پیدا کر دی گئی. یہ بات قرآن میں آئی ہے آج سے 1400 برس قبل, حدیث میں اس کا کوئی ذکر نہیں, قرآن میں بھی تفصیل نہیں ہے, ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا کہ پھر کیا ہوا, کون سولی چڑھا؟ اگر حضرت مسیح سولی نہیں چڑھے تو کیا ہوا, کون چڑھا؟ اور پھر حضرت مسیح کہاں گئے؟ یہ دونوں سوالات جو ہیں یہ خود میرے اپنے زمانے طالب علمی کی بات ہے, مجھے شوق ہو گیا تھا بہت یہ جو بائبل کے پڑھنے کا, خاص طور پر متی کی انجیل. اس میں جو حضرت مسیح کا واس ہے, سرور آف دی ماؤنٹ, میں سمجھتا ہوں تاریخ انسانی کا عظیم ترین واس ہے. اور مجھے اس سے اتنی دلچسپی ہے, 1962 میں جبکہ مجھے پکچریں دیکھے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے, میں چھوڑ چکا تھا جب یہ طلبہ میں آنے کے بعد سے, تو لیکن اس میں لے جا کر کنگ آف کنگز نامی پکچر جب آئی ہے کراچی میں, تو آئی ونٹ آن دی وے, میں نے وہ پکچر دیکھی, میری دلچسپی تھی. تمہارا اس میں جو ہے راز کھلا ہے برنباس کی انجیل سے. برنباس جو ہے وہ بھی حضرت عیسیٰ کے حواریین میں سے ایک تھے. تو جیسے بہت سے حواریین نے انجیلیں لکھی ہیں اور انجیلیں بے شمار ہیں, 104 انجیلوں میں سے 4 جو ہے وہ صرف دی گئی. یہ اصل میں نیکیا کی کاؤنسل ہوئی ہے 325 عیسوی میں, 325 عیسوی نوٹ کیجیے. اس وقت جو ہے 104 انجیلیں موجود تھیں. اب سوال پیدا ہوا کہ ان میں سے کون سی صحیح ہے, مستند ہے. تو تماشا کیا کیا گیا کہ رات کو 104 انجیلوں کا ڈھیر لگا دیا گیا بیس کے اوپر, اور دعا کی کہ اے رب ان میں سے جو صحیح ہے وہ بیس پر پڑی رہ جائے اور باقی جو ہے نیچے گر جائے. اور اس کے بعد وہ بند کر کے کمرہ چلے گئے. صبح آئے تو 4 اوپر تھی, باقی 100 نیچے تھی. اب یا تو یہ کہ وہاں پر کوئی جو ہے چوہوں نے کوئی میچ کھیلا ہو, واللہ عالم, جس طرح بھی ہوا یہ واقعہ. تو وہ 4 کینونیکلز کہلاتی, کینونیکل قانونی. یہ مستند ہے. متی کی انجیل ہے, جان کی انجیل ہے, لوک کی انجیل ہے, مارک کی انجیل ہے, اور اس کے بعد 100 اور ہیں. ان میں سے یہ ہے کہ یہ انجیل برنباس ہے. یہ جو ہے ویٹیکان کی لائبریری سے برآمد ہوئی. اس کے اندر جو معاملہ لکھا ہوا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ صحیح ترین واقعہ جو ہوا ہے. اصل میں ہوا کیا ہے, زیلوٹس میں سے ایک شخص تھا, یوڈاس اسکاریوٹ, وہ تھا زیلوٹس میں سے, جو کہ وہ آزادی کی تحریک چلا رہے تھے انڈر گراؤنڈ. اس نے حضرت مسیح کے معجزے دیکھے, اپنے استاد سے, اپنے امیر سے, برابر سے جا کر کہا یہ شخص ایسا ہے کہ اگر یہ ایک دفعہ کسی پہاڑ کو کہہ دے کہ ہٹ جائے اپنی جگہ سے تو ہٹ جائے گا. کیونکہ معجزے ایسے تھے حضرت مسیح کے. اب ایک اندھا مادر داد اندھا ہے, وہ ٹھیک ہو گیا. کوڑی ہے, صرف ہاتھ پھیرا ہے, کوڑ ختم ہو گیا. پرندہ بنایا ہے مٹی کا, پھونک ماری اڑتا ہوا پرندہ ہو گیا. مردہ سے کہا کم میں زندہ, وہ کھڑا ہو گیا. تو یہ معجزے تو ایسے ہی چلا. اس نے یہ اگر پہاڑ سے بھی کہے گا کہ اپنی جگہ سے ٹل جائے تو وہ ٹل جائے گا, اور اگر یہ ایک دفعہ رومنس کو ترس کر دے, بتوا دے دے, تو ہمارا معاملہ حل ہو جائے گا, رومنس برباد ہو جائے گا. تو مجھے اجازت دو کہ میں اس کے حوالیوں میں شامل ہو جاؤں. اس کی اجازت سے وہ حضرت مسیح کے حوالیوں میں شامل ہوا. حال اسے یقین خود تھا حضرت مسیح کے بارے میں, جو اس سے بات کہی ہے تو یقین تو تھا نا. اب اس کے بعد جب یہ ہے حضرت مسیح, جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو روپوش ہو گئے. اپنے 12 حواریوں کو لے کر آپ چھپ گئے, گرفتاری سے بچنے کے لیے. وہ گرفتاری کا معاملہ پھر کس نے کروائی گرفتاری؟ یہ گیا اور اس نے جا کر وہاں پر 30 اشرفیہ لے کر اور یہ کہا کہ میں تمہیں پکڑوا دیتا ہوں, مسیح کو آؤ میرے ساتھ. تو وہ سپاہیوں کو رومنز کو لے کر رات کی تاریکی میں مشعلے لے کر آئے. اس کو رومنز سے اسے یہ کہہ دیا کہ تم باہر ٹھہرنا, باغ میں ٹھہرے ہوئے تھے ایک باغ کے اندر, اور اس باغ میں کوٹڑی بھی تھی. لاسٹ سفر جس کو کہتے ہیں, وہ اسی باغ میں آخری کھانا کھایا ہے حضرت مسیح نے اپنے 12 حواریین کے ساتھ. یوڈاس بھی موجود تھا اس وقت, باغ میں اتر گیا. بہرحال اس کے بعد حضرت مسیح نے کہا کہ میں تو اس کوٹڑی میں جا کر عبادت کروں گا, تم یہاں باہر رہو عبادت کرو. ہوا کیا کہ وہ آپ تو عبادت کرتے رہے, یس ہو گئے, اور وہ اٹھ کے نکل کے چلا گیا. یوڈاس جو ہے وہ جا کر لے آیا اور اس نے کہا دیکھو میں پہلے داخل ہوں گا, جس کو میں کہوں میرے استاد اس کو پکڑ لینا, وہی مسیح ہے. اب ہوا کیا کہ جب یہ داخل ہوا حضرت مسیح کی کوٹڑی میں, تو حضرت مسیح کو اسی وقت چھت پھٹی ہے. اب یہ وہ بات ہے جو برنباس کی انجیل میں ہے. اب اس کی جو صداقت ہے یا غلط ہے تو اس کی ذمہ داری اس پر ہے. بہرحال یہ ہمارے ہاں کہیں نہیں, کسی حدیث میں نہیں ہے, قرآن میں نہیں, کہ چھت پھٹی, 4 فرشتے اترے اور حضرت مسیح کو لے کر چلے گئے, اور عین اسی وقت اس کی جیوڈاس کی شکل بنا دی گئی حضرت مسیح کی سے. اب وہ بعد میں جو ہے داخل ہوئے, وہ فوجی آئے ادھر سے, یہ جاگ گئے حواریین جو سو گئے تھے. ادھر سے جب یہ جیوڈاس باہر نکلا, اسے کیا پتا میری شکل بدل دی گئی ہے, جس کی شکل بدل دی جائے اس کو تو پتا نہیں چلتا. وہ باہر آیا تو لوگوں نے اس سے کہا اے ہمارے استاد, اور انہوں نے پکڑ لیا اس کو, اور پھر وہ شخص ہے جو سولی چڑھا ہے, واللہ عالم. بہرحال یہ جو ہے دور ان کا, زوال کا جو شروع ہوا رومن سے وہ پھر بڑھتا چلا گیا. اس میں وہ وقت بھی آ گیا تھا سن 70 عیسوی میں, حضرت مسیح تو اٹھا لیے گئے 37 یا 33 میں آسمان پر. 70 عیسوی میں ان زیلوٹس نے بڑی بغاوت کی. اس بغاوت کے نتیجے میں اس وقت کا جو رومن جنرل تھا ٹائٹس, اور عربی میں ٹیکوس لکھتے اسے, ٹائٹس, اس ٹائٹس نے پھر ان کو جو قتل کیا ہے مسیکر, 133,000 یہودی ایک دن میں قتل کیا. اور پھر وہ سیکنڈ ٹیمپل جو بنا دیا گیا تھا حضرت عزیز کے آنے کے بعد اس کو گرا دیا, وہ آج سے گرا پڑا ہے. سن 70 سے آپ سمجھیے یہ 1900 کتنے برس ہو جائیں گے کہ وہ گرا پڑا ہوا, سن 70 عیسوی, اور یہ 2009 میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا خانہ کعبہ گرا پڑا, اس کو نوٹ کر لیجیے اچھی طریقے سے, ان کے لیے اس کی حیثیت وہی ہے جو ہمارے لیے خانہ کعبہ کی. اور اس کے ساتھ ہی اس نے کہہ دیا اب تم یہاں سے نکل جاؤ, کوئی یہودی فلسطین میں نہیں رہے گا. یہاں سے ان کا دور شروع ہوا ہے, اس کو یاد کر لیجیے, اسے ڈایاسپورا کہتے ہیں, ڈایاسپورا منتشر ہو جانے کا دور. اب یہودی جس کا سین جدھر سمایا چلا گیا, یورپ میں چلے گئے, شمالی افریقہ میں آ گئے, انڈیا میں چلے گئے, ایران میں آ گئے, اور ترکی میں آ گئے, روس میں چلے گئے, یہ سارے کے سارے ڈایاسپورا کہلاتا ہے. اور اس کے بعد سے مسلسل ان کا زوال چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا. سن 70 عیسوی سے لے کر 1917 تک زوال 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 زوال. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد جرمنوں کے ہاتھوں کی جو ان کی مٹھائی ہوئی وہ پچھلی صدی میں ہوئی ہے, لیکن اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا. تو یہ ان کا دوسرا دور زوال ہے جو بہت طویل ہے, 70 عیسوی سے چل کر, اور وہ 1917 تک چلتا رہا ہے جبکہ بالفور ڈیکلریشن آیا اور انہیں یہ حق دے دیا گیا کہ یہ فلسطین میں دوبارہ انٹر ہو سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک نقشہ جو ہے یہ سامنے رکھ دیا ہے, دو زوال کے اور دو عروج کے دور. پہلا عروج تین جو خلفاء جن کو میں کہہ رہا ہوں, تالوت اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام, اور دوسرا دور عروج جس کو کہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک مملکت بہت بڑی مملکت جو ہے وہ بنی ہے بعد میں. اور دو زوال, پہلے ختم ہوئی سلطنت سامری اور جو اسرائیل کی, بعد میں ختم ہوئی جوڈا, اس کو جو ہے ختم کیا. دوسرا زوال پھر گریکس کے ہاتھوں رومنز کے ہاتھوں آیا ہے, اور وہ جو ہے آپ کو معلوم ہے اس کے بعد چلتا چلا گیا. اب آئیے اس خاکے کو سامنے رکھیے, کاربن کاپی آپ کو نظر آئے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے جیون میں. اسلام کا آغاز کب سے ہوگا؟ حضور کی پیدائش تو 571 کی ہے, 571 عیسوی, یعنی ڈایاسپورا شروع ہو چکا تھا 500 برس پہلے, وہ 70 میں شروع ہوا ہے, اور 571 میں حضور کی پیدائش ہوئی, 610 میں وحی کا آغاز ہوا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس میں, بلکہ چونکہ میں بتیسن کیرا لے رہا ہوں تو وہ مشکل 22 برس بنیں گے کیونکہ وہ سولر اور لیونر کیلنڈر کا فرق ہے. 22 برس کے اندر آپ نے عظیم انقلاب برپا کر کے اللہ کے دین کو غالب کر دیا. 1632 میں آپ کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد 30 برس تک خلافت راشدہ قائم رہی جو بین ہی اللہ کے رسول کے نقش قدم پر تھی, وہی طریقہ وہی سارا معاملہ, خلافت علی منہاج النبوہ اسے حدیث میں کہا گیا ہے. تو یہ گویا کہ مسلمانوں کا پہلا دور عروج ہے. اس میں خاص بات کیا ہے؟ اٹس کنٹینیوس, نبی کے دور کے ساتھ متصل ہے, کوئی وقفہ نہیں ہے. خلافت راشدہ میں اور دور نبوت میں کوئی وقفہ نہیں ہے, جیسے کہ وہاں 300 برس کا وقفہ تھا, لیکن یہاں پر بلا وقفہ یہ ایک دور ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا ہے ذرا ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے. خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد اسلام کا زوال شروع ہو گیا, رفتہ 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 اسلام گرتا گیا گرتا گیا گرتا گیا گرتا گیا. اور یہ وہ ہے حدیث حضور نے فرما دی تھی, آپ نے فرمایا تھا بدا اب غریباً سیعود و کما بدا فتوبہ للغربا. اسلام کا آغاز ہوا تو وہ اجنبی تھا, کوئی اس کا پہچاننے والا نہیں تھا, لیکن پھر اس کو اقتدار حاصل ہوا, طاقت حاصل ہو گئی, تو طاقتور کے تو سبھی دوست ہوتے ہیں, پھر اسلام کے سارے دوست بن گئے. لیکن ہر قریب اسلام پھر غریب ہو جائے گا. وہ سیعود و صاف, جو سین کا لفظ آتا ہے عربی میں, وہ ان قریب کے لیے آتا ہے. سیعود و کما بدا, اسلام اتنا ہی اجنبی دوبارہ ہو جائے گا ان قریب جتنا کہ وہ پہلے تھا. تو اسلام کا تو عروج جو ہے وہ میں لے رہا ہوں سنتیس جو ہے جو خلافت راشدہ کے اختتام تک. اس کے بعد سے زوال ہلکا ہلکا, پہلے سیاسی نظام ختم ہوا, ملوکیت آ گئی, لیکن بہرحال ملوکیت بھی تھی تو شرعی احکام تو پھر بھی نافذ تھے. پھر دور آ گیا کہ ہم جو ہے کلونیلزم کے تحت آ گئے, وہ سب بھی گئے, قاضی مفتی نام کے رہ گئے, قاضی فیملی فیملی قاضی نیم ہے, فیملی نیم ہے, مفتی فیملی نیم ہے لوگوں کے, اب وہ کہاں ہے قاضی اور کہاں ہے مفتی, تو وہ سارا دور ختم ہوا. تو اس حوالے سے نوٹ کیجئے کہ دو چیزیں علیحدہ کر دیجئے اسی وقت, اسلام کا عروج و زوال اور ہے, مسلمانوں کا عروج و زوال اور ہے, ان دو کو علیحدہ کر دیجیے. اسلام سے زوال شروع ہو گیا خلافت راشدہ کے خاتمے کے ساتھ, اور آج تک وہ زوال ہے. مسلمانوں کا عروج بڑھتا چلا گیا خلافت راشدہ کے بعد, امیت دور پھر ابسد دور, تاریخ انسانی کی عظیم ترین مملکت تھی وہ, اس کے مقابلے بھی کوئی سلطنت تھی نہیں دنیا کے اندر. یورپ تو ڈارک ایجز کے اندر ڈوبا ہوا تھا, وہاں تو علم کی تک روشنی کا کوئی ایک شوشہ بھی موجود نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, خود مات سے اگر ڈارک ایجز تھی اور پوری دنیا کے اندر بھی, لیکن مسلمانوں کے یہاں روشنی علم اور صنعت و حرفت اور سب تجارت اور ریاست کا نظام بہت عمدہ چل رہا تھا. یہ مسلمانوں کا جو ہے وہ عروج بڑھتا چلا گیا, اگر کہ اسلام کا زوال شروع ہو گیا. یہ بات یہ بہت کانٹے کی بات ہے جس کو آپ یاد رکھیں. یہ جو پہلا عروج ہوا مسلمانوں کا, اٹ واز انڈر دی لیڈرشپ آف دی عربس, محمد باز ہمسلف عرب صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد چاہے بنو امیہ تھے چاہے بنو عباس سے عربی تھے, یہ تقریباً 600 برس بنتے ہیں, جن میں سے 300 برس تو بڑی گلوری تھے اور گلوری تھے, لیکن اس کے بعد 300 برس کے دوران وہ سلطنت عباسیہ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئی. پھر علیحدہ علیحدہ قوانین پیدا ہو گئے, سلاطین پیدا ہو گئے, چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہو گئی, خلیفہ صرف ٹوکن رہ گیا کہ آپ نے کسی جگہ پر اپنی حکومت قائم کی خلیفہ سے کہا اور اس نے آپ کو سند بھیج دی کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں تسلیم کر دیا, اپوائنٹ کر دیا. تو گویا کہ یہ عروج, پھر اس کے بعد عروج کے اندر سوال بھی شروع ہوا. اس زوال کے دور کے اندر جیسے میں نے وہاں بتایا تھا کہ پہلے اسیرینز آئے تھے جنہوں نے شمال سلطنت جو اسرائیل ختم کی, وہ آئے تھے شمال سے. پھر نبوکدنضر آیا عراق سے, جرشلم. اسی طرح اس زوال میں ہمارے اوپر پہلے کروسیڈرز آئے فرام دی نارتھ, انگلستان سے لے کر پورے یورپ کی قوت آئی ہے, اور جس طریقے سے پٹائی پھر مسلمانوں کی ہوئی ہے, یروشلم میں جو میسیکر ہوا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے خود جو ہے مغربی مورخین جو شرماتے ہیں کہ گھوڑوں کے جو ہے گھٹنوں تک خون کی ندیاں بہ رہی تھی گلیوں کے اندر, لاکھوں مسلمان قتل کیے گئے. یہ بدتری جو ہے اب ایک پکچر بنائی گئی ہے, شاید اس کا نام کیا ہے, کوئی ہیون جو نام سے کنگڈم آف ہیون, اور میں داد دیتا ہوں کہ بہت صحیح پکچر بنائی, صحیح نقشہ جو ہے اس دور کا پیش کر دیا ہے. بہرحال اس کے ہاتھ میں جو ہے جو کروسیڈرز تھے ان کے ہاتھ میں ہمارا سارا میڈیٹرین کا جتنا علاقہ تھا, شام کا ساحلی علاقہ, لبنان کا ساحلی علاقہ, فلسطین کا ساحلی علاقہ, مصر کا سب کے سب برباد ہوا, کروڑوں نہیں تو لاکھوں مسلمان ختم. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو اٹھایا اور وہ جو ہے صلاح الدین ایوبی, یعنی کروسیڈرز کے ہاتھوں شکست کھانے والے کون تھے؟ عرب. واپس لینے والا عرب نہیں تھا بلکہ کرد تھا, صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ. عرب کھوکھلے ہو چکے تھے, عربوں کا جو ہے اس اعتبار سے ان میں جان نہیں رہی تھی, حکومت عیاشیاں اور جو بھی ہوتی ہے آرام اور یہ سارا معاملہ, تو اس کے نتیجے میں وہ کھوکھلے ہو چکے تھے. تو یہ جو ہے 88 برس تک یہ قبضہ رہا ہے یروشلم پر عیسائیوں کا. 1299 سے 1187 عیسوی تک، 1299 1187 عیسوی تک ان کا قبضہ رہا ہے. اور یوں سمجھیے کہ تقریباً 100 برس اس پورے علاقے پر یہودی عیسائیوں کا قبضہ رہا ہے. اچھا اب آئیے، جو جدھر سے آئے تھے یہ نبوکدنضر، ادھر سے تتاری آ گئے فرام دی ایسٹ، منگولیا کے بازاروں سے چل کر کہاں کہاں سے آئے ہیں اور کروڑوں مسلمان قتل ہوئے. اس میں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے پوری صدرت خارزم شاہ کی صدرت برباد ہوئی، ایران ختم ہوا، افغانستان ختم ہوا، عراق آدھا ختم ہو گیا، یہاں تک کہ 1258 میں بغداد کا فال ہوا اور خلیفہ آخری جو تھے مستعصم باللہ ان کو محل سے کھینچ کر باہر نکالا گیا گھسیٹ کر اور ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر سڑک پر ڈال دیا گیا اور گھوڑے دوڑا دیے تا تا تالیوں سے. دیٹ واز دی اینڈ آف دی عربین لیڈرشپ آف دی مسلم امہ، جو ختم ہوا. اس کے بعد سے عرب نہیں ابھرے. اب آئیے آگے، اس کے بعد صورت کیا بنی؟ کئی صدیاں تو اس میں گزری ہے کہ بہت نیچے برا حال، کوئی حال مسلمانوں کا نہیں، بری طریقے سے جو ہے زوال دین کا. لیکن پھر معجزہ ہو گیا، وہی تاتاری اسلام لے آئے. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، وہی تاتاری جنہوں نے کروڑوں کو قتل کیا مسلمانوں کو. اب ان کے چار قبائل ہیں جنہوں نے چار حکومتیں قائم کی ہیں. ابھی سب ترک کہلاتے، ترکی ہے یہ، ترکان تیموری جنہیں ہم مغل کہتے ہیں انڈیا میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی وہ مڈل ایسٹ میں، اور ترکان عثمانی وہ اناطولیا سے شروع ہو کر ایشیا مائنر سے پھر جو عظیم مملکت انہوں نے بنائی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پورا تقریباً جو ہے ایسٹ یورپ کے قبضے میں تھا، پورا شمالی افریقہ قبضے میں تھا، پورا مغربی ایشیا قبضے میں تھا. دی گریٹ آٹومان امپائر، دی گریٹ آٹومان امپائر اپنے زمانے کی جتنی بڑی کبھی رومن سلطنت ہوتی تھی اتنی ہی بلکہ اس سے زیادہ بڑی سلطنت جو ہے وہ عثمانیوں نے پائی. یہ ہمارا دوسرا دور عروج ہے، بس انڈر دی لیڈرشپ آف ٹرکس. کیا فرق واقع ہوا؟ یہود میں تجدید ہوئی تھی اسی قوم میں، لیکن یہود ایک قوم کا مذہب ہے، یہ قومی مذہب ہے، دسویں مذہب ہے. بنو اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ حضرت یعقوب کی اولاد، وہ تو نسل پر ہے. اصل میں یہودی جو ہے وہ ایک نسلی قوم ہے اور نسلی مذہب ہے یہودیت، لیکن اس لیے ان کا جو ریلائسنس وہ انہیں کے اندر ہوا. لیکن اسلام میں ظاہر بات ہے کہ اسلام کسی ایک نسل کے اندر تو محدود نہیں ہے، اسلام میں تو اور بہت سی نسلیں آ گئی. یہاں جو ہمارا ریلائسنس ہوا ہے، جو ہماری تجدید ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ عرب پیچھے رہ گئے، ترک سامنے آ گئے. ترکان تیموری، ترکان صفوی، ترکان سلجوقی اور ترکان عثمانی. اب یہاں ایک بات اور نوٹ کیجیے، جب پہلا دور عروج تھا ہمارا عربوں کے زیر قیادت، تو مسلمان اندلس میں داخل ہوئے جبل الطارق سے، اور پورا جو یہ پیننسولا کہلاتا آئبیرین پیننسولا، اسپین، پرتگال، یہ جو کئی ملک اس کے اندر ہے، یہاں سے گزر کر پائرینیز ماؤنٹینز کو کراس کر کے ہارٹ آف فرانس تک مسلمان پہنچا. یہ پہلا دور ہے ہمارا. ہاں اس کے بعد بیٹل آف ٹورز ایک ہوئی ہے، اس میں مسلمانوں کی شکست ہوئی ہے. اس بار 732 حضور کے انتقال کے ٹھیک 100 برس بعد وہاں سے پسپائی ہوئی. لیکن اس کے بعد یہ کہ کوہے، یہ جو سلسلہ تھا پائرینیز ماؤنٹینز کا، اس پر آ کر رک گئے اور مسلمانوں کا پھر قبضہ ادبت پر رہا ہے تقریباً 800 برس. لیکن یورپ کا جو وہ پہنچ گئے تھے ہارٹ آف فرانس تک، تو وہاں سے واپسی ہو گئی تھی. لیکن یہ کہ ایک مرتبہ مسلمانوں نے یورپ کو اس کے جنوب مغربی سرے سے داخل ہو کر، اور آپ کو معلوم ہے کہ کتنے بڑے علاقے پر قبضہ کیا. جو ہمارا سیکنڈ رائز تھا اس میں ترک داخل ہوئے، اور وہ داخل ہوئے جنوب مشرقی کنارے سے، وہ داخل ہوئے استنبول کے راستے سے، اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر وہاں پر کس طرح طویل عرصے تک ویانا تک وہ پہنچ گئے تھے. ویانا میں ان کا محاصرہ جاری تھا. ادھر سے اصل میں صفوی جو تھے ایران کے وہ شیعہ ہو گئے اور سخت شیعہ ہو گئے, کٹر شیعہ ہو گئے, اور انہوں نے خلافت کے خلاف بھی بغاوت کر دی. انہوں نے جب حملہ کیا ہے تو پھر انہیں واپس جانا پڑا ہے ترکوں کو, اور وہ ویانا کا جو ہے محاصرہ چھوڑنا پڑا ہے. اس لیے جب پیچھے جملہ ہو گیا کب سے. لیکن بہرحال کبھی یہ نوجوان مسلم تصور بھی کیا تو نے وہ کیا کر دوں تھا تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. ہم نے یورپ میں دو مرتبہ روزہ ہے اپنے پاؤں تلے. ایک دفعہ جبرالٹر سے داخل ہو کر اور ہارٹ آف اور فرانس تک, دوسری طرف دوسری دفعہ استنبول سے داخل ہو کر اور آپ کو معلوم زیادہ تک پہنچ گئے تھے. بہرحال یہ دوسرا ہمارا دور عروج جو ہے وہ رہا ہے ترکوں کی زیر قیادت, بٹ انڈر دی لیڈرشپ آف دی عربز. اب اس کا خاتمہ ہوا اور پھر ہمارا دوسرا دور زوال شروع ہوا. دوسرا دور زوال ہمارا بھی بہت لمبا ہے. ان کا تو ہم دیکھ چکے کہ وہ آج تک ان کا دور زوال جاری ہے, جاری تھا 1917 تک. ہمارا دور زوال کیا ہوا؟ اٹ اسٹارٹڈ فرام اسپین. پہلے اسپین کے اندر سے اسلام کا, مسلمانوں کا خاتمہ ہوا. عیسائی, شریف قسم کے عیسائی, کٹر عیسائی تھے جنہوں نے وہاں پر جو ہے وہ جنگ کی ہے, اور یا تو مسلمان وہاں پر قتل کر دیے گئے یا زندہ جلا دیے گئے, یا صرف وہ بچے جنہوں نے عیسائیت قبول کر لی, اور یا پھر انہیں جہازوں میں, بحری جہازوں میں بھر بھر کر شمالی افریقہ کے ساحل پر لا کر ڈمپ کر دیا. جاؤ تو کھاؤ, جہاز بھرنا ہے بھرو اور جینا جیو. اسپین پورا اسلام سے خالی. اب اس میں نوٹ کیجئے, ظاہر بات ہے کہ یہ جو پروسیس شروع ہوا یہ تو چاہتے تھے اب عالم اسلام پر اور مشرق کے اوپر اپنا قبضہ, لیکن درمیان میں سلطنت عثمانیہ حائل تھی. یہ بہت بڑی ایک قوت تھی, لہذا بائی لینڈ روٹ نہیں جا سکتے تھے اور بائی سی بھی ایک افریقہ تک بھی نہیں جا سکتے تھے, اس لیے کہ سلطنت عثمانیہ جو ہے وہ افریقہ کے سائڈ کے سائڈ پہ جو واپس تھی. اس صورتحال میں یہ 1492 میں ہے فال آف گرینیڈا, نوٹ کر دیجئے 1492. 1498 میں واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کر لیا انڈیا کا, راؤنڈ دی آپ کا جو شہر ہے, راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ, یہاں سے ہو کر اور وہ جو پھر پہنچا ہے پھر موزمبیق ہوتے ہوئے اور وہ انڈیا پہنچ گیا. یہاں سے اب کولونیل سیلاب آنا شروع ہوا. اب نوٹ کیجئے, ان کا دوسرا دور زوال بھی یورپین قوموں کے ہاتھ میں آیا تھا, گریکس, رومنس اور پچھلی صدی میں جرمنس, سب سے کم یورپین تھے نا. ہمارا دوسرا دور زوال بھی ایٹ دی ہینڈ آف دی یورپین. انگریز آ گئے, فرانسیسی آ گئے, ڈچ آ گئے, پورچوگیوز آ گئے, اسپینیئرز آ گئے, اٹالینز آ گئے, یہی چیز آ گیا کہ سینٹرل اینڈ ویسٹرن یورپ کی نیشنز آئی ہیں اس دوسرے دور کے اندر. اور یہ سب سے پہلے انہوں نے انڈونیشیا اور یہ سارے جو جزائر تھے ان پر قبضہ کیا. پھر ہندوستان کے اندر جو ہے کچھ عرصے جو ہے ان کی کشاکش رہی ہے, کیونکہ پورچوگیز بھی آ گئے تھے انڈیا کے اندر, فرینچ بھی آ گئے تھے, تو پھر ان کی جنگیں بھی ہوئی ہیں, بالآخر برٹش جو ہے قابض ہوئے ہیں. اسی طریقے سے ہوتے ہوتے پورا عالم اسلام بائی دی بگننگ آف دی 20th سینچری دی ہول مسلم ورلڈ واز انڈر دی رول آف دی یوروپین نیشنز, جس کا آخری مسا کیا ہوا تھا بہتر اس آٹومان امپائر بھی. اب وقت گزرنے کے ساتھ جیسے آدمی بوڑھا ہوتا ہے قومیں بھی بوڑھی ہو جاتی ہیں, حکومتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں, تو یورپ کو کہا جانے لگا اس سلطنت عثمانیہ کو کہ یہ مرد بیمار ہے یورپ کا, دی سک مین آف یورپ, یہ جو ہے یہ ترک ترک ہے. بہرحال اس کے بعد ہوا کیا ہے کہ ترکوں کے خلاف عربوں کی بغاوت کرائی گئی جان لارنس کے ذریعے سے. یہ جو ہمارا اب بھی بیٹھا ہوا ہے بادشاہ جارڈن کا, اس کا پردادا شریف حسین والی مکہ, اس کو اٹھایا گیا, بغاوت کی گئی, ہزار ہاتھ ترکوں کو انہوں نے قتل کیا ہے. دمشق سے لے کر مدینے تک ریلوے لائن تھی اس زمانے کے اندر, پوری پوری ریلے اڑا دی, فوجی اڑ گئے, ان کا سامان اڑ گیا, انہوں نے بغاوت کی اور ان کے اندر بیج بو دیا گیا عرب نیشنلزم, تم کیوں ترکوں کے تابع ہو. یہاں تک واقعہ آتا ہے یا آپ نے دیکھا ہوگا, اب تو خیر سنا وہ قلعہ ہی ختم ہو گیا, وہاں اور اونچا بہت بڑا جو ہوٹل بن رہا ہے. ورنہ یہ کہ حرم سے نکلتے تھے جب باب عبد الملک سے تو سامنے پہاڑی پر قلعہ نظر آتا تھا, یہ ترکوں کا قلعہ تھا. اور جب مغرب کی نماز کے بعد حرم میں ترکوں کو ذبح کرنا شروع کیا ہے عربوں نے, وہ لوگ دیکھ رہے تھے وہاں سے, وہاں توپیں ان کے پاس تھی, وہ توپیں چلا سکتے تھے, توپیں نہیں چلائی انہوں نے کہ حرم کو نزدیک پہنچ جائے, نقصان نہ پہنچ جائے, ہمارے لوگ ذبح ہوتے تو ہو جائے. بہرحال یہ ہماری تاریخ کا ایک بڑا تاریخ دور ہے, بہت تاریخ دور ہے. عربوں سے بغاوت کرا کے سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا گیا اور اس کے حصے بکرے کیے گئے. ان سے کہا یہ گیا تھا کہ ہم تمہیں دیں گے یہ ملک, یہ تمہارے ہیں, تمہارا بھوک تمہارے لیے. لیکن ہوا کیا, سارے باتیں ختم کیے برٹن نے اور حصے بکرے کیے, یہ تمہارا, یہ اس کا, یہ فرانس کا, شام فرانس کے پاس جائے گا, لبنان فرانس کے پاس جائے گا, ایجپٹ جو ہے وہ انگریزوں کے پاس رہے گا, عراق انگریزوں کے پاس رہے گا, یہ اٹلی لے جائے گا لیبیا, یہ فلاں جو ہے الجزائر بھی فرانس کے پاس رہے گا, ادھر جو ہے وہ سب سہارا ریجن کے اندر اسپینس رہیں گے. تو گویا کہ اس حدیث کی شکل بن گئی تھی جس میں حضور نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا کی قومیں ہیں مسلمانوں تم پر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی. جیسے کوئی کھانے کا اہتمام کرنے والا جب کھانا دسترخوان پر رکھ دیا جاتا ہے تو بلاتے آئیے تلاور فرمائیے, ایک دوسرے کو دعوت دیں گے, آئیے یہ موجود ہے نرم چارہ, یہ کتنی عمدہ غذا ہے مسلمان قوم, کھاؤ, تم ادھر سے کھاؤ ہم ادھر سے کھائیں گے, اس سے بکرے ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. یہ دور تھا جو پچھلی صدی کے پہلے حصے میں جنگ عظیم نمبر ایک کے بعد ہوا ہے. اس کے بعد پورے عالم اسلام میں کہیں کوئی آزاد حکومت نہیں تھی سوائے نجد کے, وہ بھی برطانیہ کے ذریعے اثر تھی. 5,000 پاؤنڈ مہینہ وظیفہ تھا جو یہ عبد الملک جس کے سارے بیٹے ہیں, یہ عبدالعزیز بن جو ہے عبدالعزیز آل سعود, 5,000 پاؤنڈ برطانیہ اس کو وظیفہ دیتا تھا اور ان کا خود کے تابع تھا. البتہ ابھی تیل ایجاد نکلا نہیں تھا, اگر تیل ہو گیا ہوتا تو انہوں نے سب کو ختم کر دینا تھا, لیکن تیل تو ابھی تھا ہی نہیں, تیل تو بعد میں آیا ہے. ورنہ جو بھی یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں, یہ جو ٹروشن اسٹیٹس کہلاتی تھی جب برطانیہ کے دیر ریاست تھیں, جو آج ایمیریٹس کہلاتے ہیں, یہ بڑے چھوٹے 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 چھوٹے, ان کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے, ان کے بدن سے کپڑے نہیں ہوتے تھے, کھانے کو ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا, بھوکے ننگے, جس کے بارے میں کہ حضور کی حدیث ہے کہ قیامت کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں رہنے والے بھیڑوں بکریوں کے چرواہے جن کے بدن پر کپڑے نہیں ہوں گے, وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. یا تتعاونون فی البنیان, اب جو کچھ ہو رہا ہے دبئی میں, ابو ظبی میں, آپ دیکھ لیجیے حدیث نبوی 100%, یہ تتعاونون فی البنیان. میں گیا تھا کوئی 20 سال پہلے ابو ظبی, تو مجھے عجیب ایک بات معلوم ہوئی کہ میں جس بلڈنگ میں ٹھہرا ہوا تھا, بڑی عالیشان, پتہ نہیں کوئی 15-20 منزل, اس کے برابر بھی ایسی ایک عمارت اسے گرا رہے تھے. کیوں گرا رہے؟ اس کے پڑوس میں ایک بلڈنگ بن گئی ہے جو اس سے اونچی ہے, اب اس کا مالک کہتا ہے اس سے اونچی بناؤں گا. اور گرا کس طرح رہے تھے؟ بلڈوزر کے ساتھ اس طرح گرا رہے تھے کہ وہ ایئر کنڈیشن کے ساتھ جا رہا ہے, ہر چیز ساتھ, کوئی چیز نکالنے کا سوال ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو نکالنے پر لیبر ہماری اتنی لگ جائے گی, اتنی کسی کی قیمت نہیں. یہ حال, یہ ایفلوئنس, یہ دولت, یہ اللہ تعالیٰ سب کو دی اور جس کے نتیجے میں کھوکھلے ہو چکے ہیں. آج ان کا سہارا امریکہ پر ہے, امریکہ کے گماشتے اور امریکہ ہی کے سہارے ان کی حکومت ہے, ورنہ ڈرتے رہتے, کانپتے رہتے, ایران ہمیں کھا جائے گا, ایران کھا جائے گا, اسی لیے وہ امریکہ کے دامن تھامنے پر مجبور ہے. بہرحال میں نے یہ آپ کے سامنے سابقہ امت مسلمہ اور موجودہ امت مسلمہ کا ماضی رکھا ہے, حال یہ رکھا ابھی, اس میں جو ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت تھی وہ آپ نے دیکھ لی. لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْبًا عَلَيْهِمُ النَّارُ, جیسے ایک جوڑے کے دو جوتیاں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں, ایسے ہی حالات ہوں گے. اب یہ حال کسے کہتے ہیں؟ حال جو ہے یہ تو بالکل ایک تصورات شیشے ہے. ایک لمحہ پہلے مستقبل تھا, لمحے کے لیے وہ حال ہوتا ہے, اگلے لمحے ماضی ہو گئے. تو واٹ از ہال پرزنٹ کسے کہیں گے؟ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ لائن کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ مرتب ہے، اٹ ہیز ون ڈائمینشن لینتھ نو بریڈ. پوائنٹ کی کیا ہے؟ نو ڈائمینشن. پوائنٹ ایک تصورات ایسے ہے جو نہ موٹا ہے نہ چوڑا ہے نہ لمبا ہے، دکھ ملے. اسی طریقے سے حال کسے کہتے ہیں؟ بڑی ٹرانزینٹ سی چیز ہے حال، فوراً مستقبل، حال سویر سے گزرتے ہوئے اور ماضی بن جاتا ہے. لیکن قوموں کے حوالے سے میں جسے حال کہہ رہا ہوں وہ ایک صدی ہے، پچھلی جنگ عظیم کے بعد سے شروع ہونے والی صدی. اس صدی کے درمیان ایک عجیب فینومینن رہا ہے. پہلی بات، اس میں یہودیوں کا عروج کا تیسرا دور شروع ہو گیا. پہلا دور تالوت، سلیمان، داؤد، دوسرا دور مکابی پاور، تیسرا دور اب شروع ہوا ہے. اور وہ کیسے ہوا ہے؟ 1897 میں ایلڈرز آف دی زائن نے طے کیا، ایک پروٹوکول اپنے بنائے، ایک اصول طے کیے اور طے کیا کہ اب ہم اپنی ایک علیحدہ ریاست قائم کریں گے اور دنیا کی قوموں کو ہم حیوان بنا دیں گے، شہوانی حیوان، وہ انسان نہیں رہیں گے. دی ول ورک ایز لیبرز، اور ان کے اصل مرائی جو ہے وہ ہم کھینچیں گے بینکوں کے ذریعے سے. یہ پروٹوکول آف دی ایلڈرز آف دی زائن کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. یہ تو اب چھپی ہوئی چیزیں ہیں، اس لیے کہ پہلے وہ چھپا کر رکھتے تھے، اب ان میں یہ جرت ہے کہ ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے، ہمارے یہ راز سب کو معلوم ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، لہٰذا انہیں کوئی فکر نہیں ہے اس کی. وہ اگر آپ پڑھیں تو انسان کو حیوان بنا دینا، شرم اور عفت اور سارے تصورات ختم کر دینا، اور یہ کہ دیوت بس کام کرو. البتہ ان میں سے کچھ لوگوں کو ملٹی نیشنل کے اندر اچھی ملازمتیں دے کر وہ ایک کلاس ہم کریٹ کر دیں گے، باقی جو ہے عام آدمی جو ہے جن کو وہ گوئمز کہتے ہیں، جنٹائلز کہتے ہیں، یہ انسان نہیں ہے. یہ آپ بات سمجھ لیجئے، یہودیوں کے نزدیک انسان صرف یہودی ہے، باقی جو ہے وہ انسان نما حیوان ہے، نظر آتے ہیں انسان ہیں حیوان. جنٹائلز کے گوئمز جن کو وہ کہتے ہیں، ان کا اصول ہے یہ جو ان کی کتاب فقہ کی ہے، اس میں یہ چیزیں طے ہیں، تورات میں یہ نہیں ہے. ان کی اصل کتاب جو دوسری ہے، فقہ کی کتاب ہے، اس میں یہ ہے کہ غیر یہودی کو دھوکہ دینا، چیٹ کرنا، اس کا مال لوٹ لینا، اس کی چوری کرنا، اس کو قتل کرنا، سب جائز، اس سے سود لینا سب جائز. اور یہ حیوان ہے اور ان سے فائدہ اٹھانا، جیسے آپ گھوڑے کو تانگے میں جوت لیتے ہیں، آپ کا حق ہے، گھوڑا ہے، جیسے آپ بیل جو ہے وہ ہل میں لگا دیتے ہیں، آپ کا حق ہے، آپ انسان ہیں، ایسے ہی یہ تمام جو انسان نما حیوان ہیں ان کو ایکسپلائٹ کرنا، ان کی محنت میں سے بلائی کھینچ لینا، یہ ہمارا حق ہے. البتہ ضرور ہے کہ گھوڑے کو بھی شام کو کچھ نہ کچھ چارہ تو ڈالنا پڑے گا نا، تب آگے دعا تو کچھ نہ کچھ چھوڑ دیں گے، لسی ان کے لیے چھوڑ دیں گے، وہ کرم کے. یہ ہے وہ پلان جو یہودیوں نے 1897 میں پروٹوکولز آف دی ایلڈرز آف دی زیان، اور یہ ایسل غالباً ایک جگہ کا نام ہے سوئٹزرلینڈ میں، وہاں بیٹھ کر یہ سارا معاملہ طے کیا. اب آپ دیکھیے 20 سال کے اندر اندر انہوں نے برطانیہ سے ڈیکلریشن، بالفور ڈیکلریشن حاصل کر لی ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کو بسنے کا حق ہے. اب یہاں بھی میں تھوڑی سی تاریخ پیچھے بھی جانا پڑے گا. وہ جو ڈائسپورا میں نکال دیا تھا ٹائٹس نے، نکل جاؤ، اور کسی کو یہاں آنے کا حق حاصل نہیں ہوگا. لیکن جب 50 برس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی یا پیدائش کے کہنا چاہیے، تو جب یہ سن 50 کے اندر 650 میں ہینڈ اوور کیا ہے یہودیوں، عیسائیوں نے یروشلم حضرت عمر کو، تو یہ شرط لگا دی تھی کہ یہاں آپ کسی یہودی کو نہیں آنے دیں گے. حضرت عمر نے یہ کہا نہیں، وہ یہاں آ کر اپنے مقامات مقدسہ کی زیارت کر سکتے ہیں، آباد نہیں ہوں گے، وہ یہاں کوئی دکان نہیں خرید سکتے، مکان نہیں خرید سکتے، کھیت نہیں خرید سکتے، رہ نہیں سکتے. یہ معاہدہ حضرت عمر کا چلا آ رہا تھا اور اس پر سب نے عمل کیا، تمام مسلمانوں نے. یہاں تک کہ سلطان عبد الحمید خان ان سے جا کر یہودیوں نے کہا کہ ہم آپ کے بڑے بہت زیادہ قرضے میں آ گیا تھا، بے تحاشا بہت فضول خرچ تھا، بہت خرچ کرتا تھا تو قرضے میں آ گیا، ہم سارے قرضے آپ کے ادا کر دیتے ہیں، ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کا آپ دے دیں. انہوں نے کہا نہیں، جو عمر کا فیصلہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے خلاف نہیں جا سکتا. اب انہوں نے سازش کی اور ترکی کو توڑا، اسے ادھر سے عربوں کو اٹھایا، بغاوت کروائی، خلافت کا خاتمہ کروایا 1924 میں. اور 1917 میں ہوا کیا، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد پیلسٹائن کو دے دیا گیا، برطانیہ کے حوالے کر دیا. لیگ آف نیشنز ہوتی تھی، یونائٹیڈ نیشنز تو بعد میں بنی ہے نا، پہلے لیگ آف نیشنز تھی. اس نے انتظام دے دیا تھا کہ یہ برطانیہ اس کا انتظام کرے گا جب تک کہ اس کا کوئی فائنل سیٹلمنٹ نہیں ہو جاتا. برطانیہ کا وزیر تھا، وزیر خارجہ تھا بالفور، یہودیوں نے اس کو رشوتیں دے کر اور وہاں سے حاصل کر لیا پروانہ that the Jews are entitled to settle in Palestine. اب وہ وہاں آنے شروع ہوئے. اور آ کر کیا کرتے تھے، آپ سے پوچھا اس مکان کی کیا قیمت ہے، آپ نے کہا 2 لاکھ کا، 3 لاکھ دے دیں گے لیکن کل ہی خالی کر دو. اس کھیت کی کتنی قیمت، شروع میں حصہ لیا ہوگا، شروع میں جبر نہیں کیا، پھر جب ذرا ان کی وہاں طاقت ہو گئی، اب ٹارچر کے ذریعے سے، دھمکیوں کے ذریعے سے، دہشت گردی کے ذریعے سے، نکل جاؤ، بات ہو جاؤ، ختم کر دیے جاؤ گے. اس طریقے سے ہر طرح سے بائی ہوپ اینڈ بائی گروپ انہوں نے مسلمانوں کی جو زمینیں، باغات اور جو ان کے مکانات تھے، وہ سب پر قبضہ کر کے اپنا مضبوط کر لیا. قدم یہ 1917 جو ہے بالفور ڈیکلریشن، یہ ان کی پہلی فتح ہے. اس کے بعد کیا ہوا، لیگ آف نیشنز ختم ہو گئی، اب یونائٹیڈ نیشنز آرگنائزیشن آ گئی، اور اس کے تحت امریکہ نے ان کو حق دے دیا کہ یہاں پر ریاست بن سکتی ہے اسرائیل کی. 1948 میں اسرائیل وجود میں آ گیا. ذرا غور کیجیے، 1970 میں نکلے ہوئے اور 1948 میں. اور عجیب بات یہ ہے، پاکستان کا قیام اور اسرائیل کا قیام ایگزیکٹ 9 منتھس کا فاصلہ ہے. 14 اگست 1947 اور 14 مئی 1948، 9 منتھس. بہرحال وہ قائم ہو گیا، عربوں نے ریزس کیا، پہلی جنگ 1948 میں ہوئی، عربوں کو شکست ہوئی. یہ لوگ بڑے اپنی دہشت گردی کے اندر ماہر ہو کر آئے تھے، انہوں نے عربوں کو شکست دی. یہ سارا معاملہ چلا ہے. اس کے بعد 1967 میں ایک جنگ ہوئی، اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل نے 3 ملکوں کو شکست دی، ایجپٹ سے سینائی پیننسولا کھینچ لیا، سیریا سے گولان ہائٹس لے لیے، اور سب سے بڑی بات یہ ویسٹ بینک پورا کا پورا جارڈن کے پاس تھا، جارڈن سے پورا ویسٹ بینک لے لیا. وہ باؤنڈریز اس کی جو تھی پہلے، آج بھی جو مسلمان ممالک ہے وہ کہتے ہیں یہ پوری 67 جو باؤنڈریز تھی اس میں واپس چلا جائے تو ہم مان لیں گے اس کو، وی شل ریکگنائز، کیونکہ باقی ٹیریٹری جو لی ہے اس نے، یہ تو لی ہے جنگ کے نتیجے میں، اس کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے، یہ اس کی مستقل ہے. بہرحال وہ سادات نے تو معاہدہ کیا، اس نے ریکگنائز کیا اور سلائی پینسولا اپنا واپس لے لیا، اسے میں مل گیا لینڈ فار پیس، لینڈ فار پیس کا معاملہ جو ہے. لیکن گولان ہائٹ ابھی تک ان کے پاس ہے، اور ویسٹ بینک تو ظاہر بات ہے اصل جان، اصل جو یہودی مملکت ہے وہ تو یہی ہے، اسرائیل کے سے اوپر کا علاقہ ہے جو اسرائیل پہلی مملکت بنی تھی حضرت سلیمان کے 2 بیٹوں میں سے ایک کی، جو اصل تھی یروشلم جس کا دارالخلافہ ہے وہ تو یہی ہے، یہ ویسٹ بینک ہے. تو اس طریقے سے اس 100 سال کے عرصے میں ان کا ایک تیسرا رینائسنس شروع ہوا، یا دوسرا کہیے تیسرا عروج. البتہ اس عروج کے اندر ایک دور وہ بھی آ گیا جو ان کے لیے نہایت شدید جو مصیبت آئی، اور وہ تھی جرمنی کے ہاتھوں ان کے 60 لاکھ انسانوں کا قتل. اب اس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ واقعہ ہوا ہی نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہوا تو ہے، اتنی تعداد اتنی نہیں تھی، اللہ عالم، وہ کہہ نہیں سکتے. ویسے تو آپ کو معلوم ہے کہ پورے ویسٹرن ورلڈ میں جرم ہے یہ، اگر کوئی شخص ہولوکاسٹ کو کہے کہ یہ غلط ہے، ہولوکاسٹ ہوا ہی نہیں ہے، تو آپ کو سزا دی جائے گی، کوئی شخص کہہ نہیں سکتا، وہ تو اس درجے یہود کے قبضے میں ہے. تو یہ صورت حال ہوئی ہے کہ اب جو ہے وہ پہلا عروج پہلا زوال، دوسرا عروج، دوسرا زوال بہت لمبا، لیکن پچھلی صدی کے شروع سے تیسرا عروج ان کا شروع ہو چکا ہے. اور اس عروج میں 1917 کا بالفور ڈکلریشن، 1948 کا اسٹیبلشمنٹ آف اسرائیل ایز اے اسٹیٹ، 1967 کی جنگ 6 جنوری میں ان کی فتوحات، ان کو بہت عمل اور دخل حاصل ہے. یہ ایک طرف، البتہ اس میں ان کے لیے سیٹ بیک جو اگر ہوا ہے، اور وہ ہوا ہے ہولوکاسٹ کا، لیکن اس کو انہوں نے کیش بہت کیا ہے، اس کے حوالے سے جو برات حاصل کی ہے مغرب میں، جو کچھ ان کے لیے ہمدردیاں پیدا ہوئی اور انہیں جو مراد حاصل ہوئی ہے یورپ میں اور امریکہ کے اندر، وہ گویا کہ اس کے لیے وہ 60 لاکھ یہودیوں کی قیمت جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ قیمت نہیں جو انہوں نے دی ہے. اس لیے کہ اس کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ وہ سول سپریم پاور آن ارتھ کی جو ہے اس کے اوپر قابو ان کا ہے اس وقت. اب یہی معاملہ مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے. ان اپورڈ موومنٹ ڈیڈ اسٹارٹ ان دی لاسٹ سینچری. وہ کیسے ہوئی ہے؟ جیسے جیسے یہ جو ہمارا کولونیل رول کا بستر طے ہوا، تو مسلمان جو دبے ہوئے تھے اس کے نیچے، گویا کہ بے ہوش سے تھے، انہیں یاد آیا کہ آخر ہمارا بھی ایک دین تھا، نظام تھا، ہماری مملکتیں عظیم ہوتی تھی، ہمارے قوانین ہوتے تھے، ہمارے قاضی ہوتے تھے، ہمارے مفتی ہوتے تھے، ہماری تہذیب تھی. تو ایک ایک دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، ایک خواہش پیدا ہوئی مسلمانوں کے اندر کہ ہم دوبارہ اپنا جو ہے اس اصل نظام کو جو ہے دنیا کے سامنے لائیں، مذہب کی تجدید ہو. یہ ایک جذبہ جو ہے اینڈ اٹ واز گلوبل ناٹ لوکل، اسٹارٹنگ فرام انڈونیشیا مسلمی پارٹی، انڈیا پہلے علامہ، پہلے مولانا آزاد 1912-13 میں انہوں نے حزب اللہ بنائی، پھر مولانا مودودی 1941 میں جماعت اسلامی بنائی، پھر آگے چلیے ایران میں خدائی ان کو دیکھے، اس سے آگے چلیے مصر میں علی فالو مسلمون، لبنان میں عباد الرحمان، ترکی میں سعید نورسی، یہ ساری تحریکیں ایک ہی وقت میں اٹھی. اور جذبہ کیا تھا؟ پھر اسلام کی طرف رجوع الاسلام، اسلام کو دوبارہ جو ہے ہم دنیا میں قائم کریں، ہماری اپنی تہذیب، ہمارا اپنا نظام، ہمارے اپنے قانون، ہماری اپنی مملکت وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ تحریکیں تاحال کئی کامیابی حاصل نہیں کر سکی. یہ بہت شیش ایسپیکٹ ہے ہماری اس ہسٹری کا. مسجومی تو تقریباً ختم ہے، وہ خاص خراب اصل نسل وہاں ہے ہی نہیں، اس لیے کہ وہاں پر جو حکومت سوہارتوں کی رہی ہے جس قسم کی، اس نے وہاں پر ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا. فدائین کا نام سننے میں نہیں آیا، یہ تو بعد میں ایرانی انقلاب دوسرے لوگوں کے ساتھ ہاتھوں میں آیا ہے. پاکستان میں، ہندوستان میں مولانا آزاد نے قائم کی تھی حزب اللہ بیعت کی بنیاد پر، لیکن انہوں نے محسوس کیا کچھ عرصے کے بعد کہ یہ علماء کرام جو ہے یہ تو انتہائی جامد ہے، یہ ہلنے کو تیار نہیں، نہ خود چلیں گے نہ کسی کو چلنے دیں گے. یہ ان کی رائے لکھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ علماء کے حلقے میں کسی حرکت کے پیدا ہونے کو میں قانون فطرت کے خلاف سمجھتا ہوں، کوئی نہیں کرتا، اس سے گیس سے نہیں سن رہا ہوں. یہ تو بیٹھے ہوئے بس اپنے ایک ایک لے کر، جو بھی ان کا نظام ہے، جو تعلیمی نظام ہے اس سے یہ سب ہزار بارہ ایک مثبت کام کر رہے ہیں. مسلمانوں کا مذہبی ڈھانچہ قائم ہے، مساجد بنتی ہے تو امام ہے، خطیب ہے، یہ سارا معاملہ آخر اجت سے چل رہا ہے. لیکن یہ ہے کہ کوئی اس کے علاوہ اس سے آگے کی کوئی بات ان کے سامنے آئی نہیں. اسی طریقے سے وہاں پر جو ہے علی اخوان کا معاملہ میں نے کچھ دیر پہلے یہاں بیان بھی کیا تھا کہ وہ بھی ان سے ایک غلطی یہ ہوئی کہ بہت پریمیچیورلی انہوں نے اپنے آپ کو فلسطین میں، اور جو پہلی جنگ ہوئی تھی عرب اسرائیلی جنگ، اس میں اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا، دنیا کو نظر آ گیا تو بڑی خطرناک طاقت ہے، لہٰذا حسن بننا کو شہید کر دیا گیا چوراہے کے اندر گولی مار کر. اور اس کے بعد کیونکہ ان کے پاس کوئی فکر خاص نہیں تھا، فکر یہاں ہندوستان میں تھا. پہلے بار بہت بڑا مفکر ہوا، پھر یہ کہ مولانا آزاد بہت بڑے مصدق اور بہت بڑے عدیب، بہت بڑے خطیب، پھر یہ کہ مولانا مودودی کا جو لٹریچر ہے، انہوں نے جس طریقے سے دین کی بنیادی تعلیمات کو بڑے سلیس انداز کے اندر بیان کیا اور واضح کیا ہے، تو یہ تو واقعی ان کے برابر اس معاملے میں دنیا میں اور کوئی شخص نہیں. یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سید قطب نے بھی کہا ہے اور کورٹ مارشل میں کہا ہے، فوجی عدالت میں کہا ہے، ان پر الزام لگایا گیا کہ تم یہاں مصر میں مودودی کا فکر پھیلا رہے ہو، انہوں نے کہا ہاں میں نے مولانا مودودی سے استفادہ کیا ہے ہمارا ہے. اور پھر یہ انہوں نے جیسا کہ میں بتا چکا ہوں مولانا کی جو بنیادی کتاب ہے قرآن کی چار بنیادی اصطلاح ہے ان کو 25 مرتبہ پڑھا ہے اور یہ ان کے اپنے بھائی محمد قطب نے بتایا 25 مرتبہ پڑھا میرے بھائی نے اس کتاب کو اور اتنا وہ سیم ٹچ تھا ان لوگ. اور مولانا عالمیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ اس کتاب کے عاشق تھے اس کے بعد سے فکر وہاں پر آیا ہے ورنہ فکر جو ہے وہ جماعت اسلامی کے پاس تھا. البتہ جوش جذبہ وہ عربوں کا ایک معاملہ ہے عربوں کے اندر جوش زیادہ ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جذباتی اور جوش کے اعتبار سے وہ تحریک بہت آگے تھی جماعت اسلامی سے لیکن فکر کے اعتبار سے یہاں پہ چونکہ اقبال سے فکر کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور وہ بہت بڑا مفکر تھا اور مولانا مودودی نے اقبال سے بھی استفادہ کیا اور آزاد سے بھی استفادہ کیا تو ان کے پاس کئی چیزیں جمع ہو گئی تھیں. بہرحال حال کیا ہے کہ ابھی تک کہیں پر ان تحریکوں کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکی. میرے نزدیک اس کی فنڈامنٹل مسٹیکس دو ہیں. ایک یہ کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی, میں ہم کہہ رہا ہوں, آئی انکلوڈ مائی سیلف, میں انہی میں سے ہوں, انہی میں سے ایک ہوں. میں جماعت اسلامی کی آپ مجھے پیداوار کہہ سکتے ہیں, میں علامہ اقبال کی پیداوار کہہ سکتے ہیں, میں نے ان سے استفادہ کیا ہے, میں نے مولانا مودودی سے, مولانا اصلاحی صاحب سے, ان سب سے استفادہ کیا ہے. بہرحال غلطی کیا ہوئی ہے کہ یہ سمجھ لیا گیا کہ جب مسلمان ہیں تو مومن ہیں. اسی لیے آپ کو معلوم ہے میری پہلی تقریر یہاں جو ہوئی تھی وہ اسی موضوع پر ہوئی تھی, اسلام اور ہے ایمان اور ہے, اس مخالطے کو دل سے نکال دو. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. ہمارے دلوں میں یقین نہیں ہے, ہم مانتے ہیں ہاں اللہ ہے, رسول ہے, آخرت ہے, لیکن اگر خود اپنے آپ سے سوال کریں ڈو آئی ریئلی بلیو ان دی ہیئر آفٹر, ڈو آئی ریئلی بلیو ان دی اکاؤنٹیبلٹی آف دی ڈے آف ججمنٹ. مے بی, بلکہ میں کہوں گا کہ آپ اف یو آر آنسٹ آپ کو جواب ملے گا نہیں, کیونکہ ہمارا لائف سٹائل بتا رہا ہے ہمارے ویلیوز کیا ہیں, ہماری اقدار کیا ہے, کیا ہمارے پرسوٹس ہیں, وہ بتا رہے ہیں. وہی چیزیں ہوتی ہیں جو اندر ہے یہاں اور وہی عمل میں ظاہر ہوتی ہیں. ایک غلطی. دوسری غلطی یہ کہ جو کنٹمپرری قسم کی چیزیں دنیا میں رواج پا گئی ہم نے ان ذریعوں کو اختیار کیا. الیکشن کا معاملہ بھارت دنیا میں کبھی نہیں تھا, یہ تو اب جو دنیا میں ڈیموکریسی وغیرہ آئی ہے تو پھر الیکشن نام کی کسی شے کا وجود ہوا تو وہ تو نہیں تھا. تو اسی طریقے سے ایک خیال ہمارے یہاں بہت بڑی تحریک, حالانکہ وہ احیائی تحریکوں میں میں نے شمار نہیں کیا ہے, تبلیغی جماعت احیائی تحریک نہیں ہے, تبلیغی تحریک ہے, اسلام مذہب کی حیثیت سے وہ پھیلا رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ذاتی تقویٰ, ذاتی جو ہے تدین, لیکن معاملات کو خارج کرتے ہوئے, لیکن عبادات وغیرہ جو ہے شاعر اسلامی جو ہے ان کے حوالے سے وہ کام اچھا کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ بہرحال کوئی انقلابی نہیں ہے. لیکن یہ کہ انہوں نے یہ بات باور کرا دی ہے کہ بس جب سب لوگ ٹھیک ہو جائیں گے تو نظام بھی خود ٹھیک ہو جائے گا. حالانکہ سب لوگ تو آج تک دنیا میں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوئے, حضور کے زمانے میں سب ٹھیک نہیں ہوئے تو آج کیسے ہو جائے گا. تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ یہ دو غلطیاں ہوئی ہیں اور اصل میں ہمیں اپنے اسلاف کی غلطیاں اس لیے نہیں بیان کرنی ہوتی کہ اس میں ہمیں وہ لذت آتی ہے یا ہم اپنے آپ کو بڑا محسوس کرنے لگتے ہیں, اس لیے کہ جب تک یہ نہیں سمجھیں گے آگے کا ہمارا سفر صحیح نہیں ہوگا. اس لیے کہ ہم سمجھیں کہ غلطیاں کیا ہوئی ہیں, آخر کیا وجہ ہے, ناکامی کیوں ہوئی ہے. میں ہرگز کسی کے خلوص میں شک نہیں کر سکتا. لوگوں نے بڑی بڑی, میرا چونکہ 10 سال کا عرصہ تو جماعت اسلامی کے اندر گزرا ہے, میں جانتا ہوں بڑے مخلص لوگ, بڑے محنتی لوگ, اور انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں بھی دی. لیکن یہ ہے کہ بہرحال میں اس حوالے سے ان کے خلوص سے کچھ نہیں کر رہا ہوں. اتنے خلوص کے ساتھ کام کیا گیا تو پھر کیا ہوا, واٹ ہیپنڈ, کیوں کامیابی نہیں ہوئی. تو میرے نزدیک میرا ڈائگنوسس جو ہے اس میں یہ ہے کہ اول تو یہ کہ اثر نو ایمان پیدا کرنا ہوگا بذریعہ قرآن, جیسے کہ حضور نے پیدا کیا وہ ایمان, یقین والا ایمان. اور خاص طور پر پھر اس میں جو انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے اس کے اندر وہ ایمان جس میں کہ ایک انٹلیکچوئل ڈائمنشن بھی ہو, انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو, پوری فلسفیانہ جو ہے اس کی فکر جو ہے مضبوط ہو, اس کے احساسات مضبوط ہو, اس کے بغیر گاڑی آگے نہیں چلے گی. اور میتھڈالوجی ہیز ٹو بی ڈیرائیو فرام دی سیرہ آف دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے جس کو میں مسلمانوں کا حال جو ابھی چل رہا ہے, اس حال میں بہرحال دو ہمیں بہت بڑے بڑے دھکے بھی لگے ہیں. 1967 کی جنگ میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی اسرائیل کے ہاتھوں, وہ بہت بڑا دھکا تھا, بہت بڑا دھکا. پھر 1971 میں جو ہمارا مشرقی پاکستان میں حشر ہوا ہے وہ بھی بہت بڑا دھکا ہے. سیویئر شاک ان ہندوؤں کے ہاتھوں شکست جن پر 1000 سال یا 800 سال حکومت کی تھی, ان کے ہاتھوں ہمارے 95,000 قیدی گیا ہے پی او ڈبلو, اور وہ بھیڑوں بکریوں کی طرح, جیسے کہ کبھی نبوکدنضر لے گیا تھا اسرائیلیوں کو بھیڑوں بکریوں کی طرح ہانکتا ہوا, اس زمانے میں ٹرک نہیں تھے, اب یہ کہ ٹرکوں میں لاد کر لے گئے, لیکن ہوتے اسی طرح لدے ہوئے تھے جیسے کہ بھیڑے بکریاں آتی ہیں ڈیرا غازی خان سے لاہور میں ذبح ہونے کے لیے. بالکل اسی طریقے سے ہمارے فوجی, ہمارے جرنیل, ہمارے جرنیل نے اپنے ہاتھ سے اپنا جو ہے ریوالور پیش کیا ہے, جو جزیہ سیدی محمد شامل, یہ سارا دھکا جو ہے ہمارے اس پروسیس, جو پروسیس جو ہے میں سمجھتا ہوں احیاء کا ہے, چل رہا ہے احیاء کی طرف جا رہا ہے. آج ہمارے یہاں نوجوانوں میں جتنا مذہب, اسلام مذہب کی حیثیت سے آج جتنا نوجوانوں میں آ گیا نہیں تھا پہلے موجود, آج جتنی داڑیاں آپ کو یونیورسٹیوں میں نظر آ جائیں گی پہلے نہیں ہوتی تھی. یہ اس اعتبار سے, مذہب کے اعتبار سے آگے بڑھ رہا ہے معاملہ, دین کے اعتبار سے جو اصل معاملہ ہے ہم کہیں بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکے ہیں تاحال. یہ ہے ہمارا دو امتوں کا, اور یہ سلسلے میں رکھیے ان کا بھی ایک عروج ایک زوال, ایک عروج ایک زوال, ازوال بہت لمبا, 1977 سے لے کر اور 1917 ہمارا ایک عروج ایک زوال, ایک عروج ایک زوال. اب اس میں بھی ایک اپورڈ موومنٹ ہے, یوں سمجھیے دو پتنگیں اٹھ رہی ہیں ساتھ, اور اصل پیچھا جو پڑنا ہے مستقبل میں وہ ان دو پتنگوں کا ہے, سابقہ امت مسلمہ اور حالیہ امت مسلمہ, ان کے درمیان ہے سارا کا سارا معاملہ جو مستقبل میں تصادم کی حد پار ہونا چاہیے. لیکن اس پس منظر کو اب اس کو میں مستقبل کے حوالے سے لے رہا ہوں. ٹائم کتنا ہو گیا ہے, دیکھیے اس سمت میں جو میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں یہ میری گفتگو کا تیسرا حصہ ہے. موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے وہ جیوڈو کرسچین ریلیشنز کو سمجھنا ہے. اصل امت موسیٰ کی, کتاب تورات موسیٰ کو, حضرت مسیح بھی یہودی تھے, با یہودن حضرت مریم یہودن, اس اعتبار سے یہ ایک امت ہے. لیکن ہوا کیا ہے, چونکہ یہودی علماء نے حضرت عیسیٰ کو ولد الذلہ بھی قرار دیا, کافر بھی قرار دیا, اب بس پڑھ کے سوری پر چڑھا دیا, تو ظاہر بات ہے ان کے درمیان تو دشمنی ہونی تھی, لہذا یہودیوں نے جو بھی حضرت مسیح کے جو حواری تھے جو ان پر ایمان لائے تو انہیں خوب ستایا, پرسیکیوشن مار پیٹ بہت, ان کے اوپر جو ہے تشدد تھا. اس کے ساتھ ہی جو رومنس تھے وہ بت پرست تھے, ظاہر بات ہے کہ وہ بھی عیسائیوں کے لیے کوئی دم گوشہ آپ نظر دے سکتے تھے. یہ دور اوپر گزرا ہے بہت زیادہ پرسیکیوشن کا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, 300 عیسوی میں ایمپرر کانسٹنٹائن آف رومن امپائر امبریس کرسچینٹی, اینڈ ود ہم دی ہول رومن امپائر بیکیم کرسچین. اب صورت کیا بنی, اب عیسائیوں نے مارنا شروع کیا یہودیوں کو, یہ ہمارے خدا کو سولی دینے والے, سیدھی سی بات. تو یہودیوں کے اوپر بڑا شدید پرسیکیوشن کا دور آیا ہے, اور عیسائیوں میں اور یہودیوں میں شدید دشمنی تھی. کروسیڈرز بھی جب یورپ سے چلے تھے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے, راستے میں جہاں یہودی آبادی آئی انہیں بھی قتل عام کیا, کیونکہ وہ یہودی اور مسلمان دونوں ان کے نزدیک برابر کے دشمن تھے. یہ صورتحال تھی جب حضور سامنے آ گئے, اور میں آپ کو بتا چکا ہوں. اب حضور کے دور میں ایک خاص بات نوٹ کیجیے, دو آیتیں ہیں قرآن مجید کی جن میں بظاہر بہت شدید قصاص ہے, میں نے زور دے کر کہا تھا کہ آپ پوری طرح جاگ جائے اور سوچے. ایک آیت یہ ہے ان لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا. یہ آیت نمبر 82 ہے سورہ مائدہ کی. تم دیکھو گے کہ مسلمانوں سے دشمنی میں شدید ترین یہودی ہیں اور مشرکین. آج بھی وہی یہودی اور مشرکین ہیں. انڈیا ہے شرک کا وہ گڑھ, وہ جو اس وقت کا شرک تھا وہ تو آج بھی ابھی ہے اور تو کہیں نہیں ہے, اور یہودی ہے. خیر یہ میں نے صرف ایک آپ کو نوٹ کرایا. ان اشد الناس عداوتا للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا ولتجدن اشد الناس مودتا للذین آمنوا والذین قالوا انا نصارا. اور تم دیکھو گے کہ مسلمانوں سے محبت میں شدید ترین ہے وہ کہ جو اپنے آپ کو نصارا کہتے ہیں. کا بیان میں لوگ اس سے سینا و روحان وانہم لا یستکبرون, اس لیے کہ ان میں بڑے بڑے عالم بھی ہیں, بڑے راہب بھی ہیں, اور یہ تکبر نہیں کرتے. اب نوٹ کیجئے, ایک بحیرہ راہب ہے جس سے حضور کو پہچانا ہے کہ یہ آخری وقت کا نبی ہے, اور ابو طالب سے کہا اس پہ حفاظت میں رکھنا, یہودی اگر کئی دن کو مل گیا تو قتل کر دیں گے. یہودی تو عیسائی تھا راہب. ایک عیسائی راہب تھا جس نے بھیجا حضرت سلمان کو مدینے کہ میرا ہی بتا رہا ہے کہ اب جو ہے جنوب میں کھجوروں کی سرزمین میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے. وہ ہے ٹرائی اور لک. پھر آپ کو معلوم ہے نجاشی نے پڑھا تھی, حالانکہ عمرو بن العاص گیا ہے وہاں پر, کیونکہ بعد میں ایمان لے آئے. ادب سے نام لینا چاہیے, لیکن اس وقت وہ مشرکین کا بڑا زبردست لیڈر اور مسلمانوں کا جانی دشمن تھا, اور اس کے ذاتی مراسم تھے نجاشی سے. تو قرآن تو بھیجا کہ تم جاؤ جا کر نجاشی سے لے کر آؤ ہمارے جو بھگوڑے وہاں پہنچ گئے. اس نے جا کر وہاں اپنا پورا سفارتی داؤ جو ہے استعمال کیے, اور پھر آخری داؤ یہ کہا یہ یہ جیسس کو کہتے ہیں, یہ جیسس کو کہتے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہے, خدا کا بیٹا نہیں ہے, پوچھو اس سے. اس نے پوچھا نجاشی نے کیا کہتے ہو تم جیسس کے بارے میں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی سورہ مریم کی آیات پڑھی, اور اس نے تنکا اٹھایا زمین سے, کہا کہ جو کچھ ان آیات میں کہا گیا ہے جیسس کے بارے میں, جیسس اس سے تنکا بھر بھی زیادہ نہیں ہے. وہ لگا جاؤ, ناٹ فار اے ماؤنٹین آف گولڈ. یہ جو ہے جو پکچر ہے جو مسنجر آف اللہ, وہاں جو یہ الفاظ اس میں آئے ہیں, ناٹ فار اے ماؤنٹین آف گولڈ کین آئی گیو دیز پیپل ٹو یو. اور پھر کہا مسلمانوں سے یہاں رہو جب تک چاہو امن اور امان کے اندر. یہ بھی عیسائی تھا. جب حضور نے خطوط لکھے ہیں تو ہرقل بھی ایمان لانا چاہتا تھا, اس کی لمبی حدیث موجود ہے بخاری کے اندر. اس نے پہلے پتا کیا کہ کوئی عرب آیا ہوا ہے آس پاس کو قافلہ لے کر, پر وہاں ایک قافلہ آیا ہوا ہے. یہ یروشلم میں تھا, شام ہی میں تو قافلے جاتے تھے عربوں کے. ابو سفیان وہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, اس کی قیادت میں قافلہ تھا. بلا لیا تم کیا کہتے ہو اس شخص کے بارے میں. ابو سفیان کہتے ہیں کہ بار بار میرا جی کرتا تھا کہ میں جھوٹ بولوں, لیکن یہ کہ میرے ساتھ جو عرب میرے ساتھی تھے میں نے سوچا یہ کیا کہے کہ اتنا بڑا سردار ہو گیا جھوٹ بول رہا. وہ نے ایک سوال ایسا کیا جسے واضح ہوتا چلا گیا کہ محمد برس ہے. وہ بڑی عمدہ ہے, وہ طویل حدیث ہے, یہ سوال اس نے کیے. لیکن یہ کہ اس نے دیکھا کہ اس کے درباریوں کے نقشے پھول گئے ہیں غصے میں, وہ لوگ چلی, انہوں نے سوچا کہ یہ ہمارا بادشاہ تو مسلمانوں نے پوچھا تیار ہو گیا ہے. ان کے وہ تیور دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گئے, وہ سلطنت اس کے پاؤں کے اندر بیڑی بن کر پڑ گئی, ورنہ یہ کہ اس نے پہچان لیا تھا. یہی وجہ ہے کہ غزوہ تبوک میں سامنے نہیں آیا, 200,000 فوج لے کر پڑا ہوا تھا, لیکن حضور آئے اور مقیم رہے تبوک میں اتنے دن. ہیریل کم فارورڈ, اسے معلوم ہے یہ اللہ کے نبی ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ خربوزہ چھری پہ گرے گا تب بھی خربوزہ کٹے گا, اور چھری خربوزے پہ گرے گی تب بھی خربوزہ کٹے گا. تو یہ تو اللہ کے نبی ہے, پہچان لیا تھا. نجران کا بابا جو آیا تھا اس کا میں حال آپ کو بتا چکا ہوں. مبادلہ انہوں نے دیکھ لیا, اور واپس جاتے ہوئے جب وہ چھوٹے بھائی کا گھوڑا ٹھوکر کھائی اس نے, وہ دور والا برباد ہو جائے تو بڑا بھائی پوچھا کس کو کہا دور والا؟ محمد کو. انہوں نے کہا تیری ماں تیرے لیے روئے. وہ نبی ہے. کہ اللہ پھر مانتے کیوں نہیں؟ کہ نہیں ہمیں اللہ نے بہت سی مراد دے رکھی ہے, ہمارا بڑا ہے وہ جو ہے اکرام کرتا ہے, یہ ساری چیزیں جاتے رہیں. بہرحال یہ صورت تھی عیسائیوں کی حضور کے ساتھ, کوئی دشمنی سامنے نہیں آتی. یہودی کرتے ہی دشمنی آپس میں. قرآن کہتا ہے قالت یہود لیس بن نصارا علی شے وقالت نصارا لیس بن یہود علی شے. ظاہر بات ہے دوست تو نہیں تھے ایک دوسرے کے, لیکن آیت نمبر 51 جو ہے سورہ مائدہ کی, یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منكم. اے ایمان والو, یہود اور نصارا کو اپنے دوست اور پشت بنا اور اپنے ولی والی نہ بنا, ولی نہ بنا, وہ ایک دوسرے کے لیے اب ہاتھ نہیں تھے اس وقت. یہ اعتزاز اس وقت تو ایک دوسرے کے ولی نہیں تھے. یہ آج کی صورت ہے جو قرآن کے اندر پروفیسائز کی گئی ہے. ٹائم ول کم دیٹ دے ول بی ہینڈ ان گلو جو ہے معاملہ ہوتا ہے, یہ ایک ہو جائیں گے دوبارہ. یہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. میں نے جب یہ پہلی مرتبہ کہا ہے تو ہندوستان کے بعض جرائد نے لکھا کہ یہ بات ڈاکٹر صاحب نے کہی, آج تک کسی اور کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. حالانکہ تضاد ہے کھلا, ایک آیت کہہ رہی ہے یہ ایک دوسرے کی اولیاء ہے, ایک آیت کہہ رہی ہے دشمن ہے. وہ تو دشمن ہے مسلمانوں کے, وہ دوست مسلمانوں کے, تو آپس میں کیسے دوست ہو گئے تھے. بہرحال یہ اصل میں اب ایک تاریخ کی ایک عجیب بات ہے کہ وہ بدترین دشمنی کیسے کنورٹ ہوئی ہے کہ یہودی جو ہے ان کے سر پر سوار ہو گئے. دس از یعنی ایک ایسا موضوع ہے جس پر ریسرچ کی ضرورت ہے, محنت کرے آپ. لیکن اس کا میں آغاز آپ کو سارا بتا دیتا ہوں. ہوا کیا ہے, جب محمد بن قاسم داخل ہوئے ہیں اسپین میں, یہودیوں پر شدید تشدد ہوتا تھا اسپین میں, کٹر عیسائی حکومت تھی. یہ داخل ہوئے یہودیوں نے یہ سمجھ کر کہ دشمن کا دشمن اپنا دوست ہوتا ہے, مسلمانوں کو راستے بتائے, راز بتائے, مدد کی. ہسپانیہ فتح ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھوں تو مسلمانوں نے عزت دی, ان کا اکرام کیا, بڑے بڑے عہدے دیے. ایک وقت میں ہسپانیہ کی اسلامی مملکت کا وزیر اعظم یہودی تھا. اسی لیے بن گوریون نے یہ لکھا ہے, دی گولڈن ایرا آف اوور ڈائسپورا. یہ ڈائسپورا چل رہا تھا ان کا, یہ تو 1970 سے چل رہا تھا نا, اور اب ہم کہاں ہیں؟ اب تو ہم 700 کچھ میں ہیں. یہ ڈائسپورا, دی گولڈن ایرا آف اوور ڈائسپورا واز دی مسلم اسپین. یہ بن گوریون ہوا دی فرسٹ پرائم منسٹر آف اسرائیل, اس کے الفاظ ہیں. وہاں اب جب یہ رہے ہیں تو اب انہوں نے اصل میں, یہ عجیب ہسٹری ہے. ظاہر بات ہے کہ ہسپانیہ کی تاریخ سنہری کیا ہے, علم کا گہوارہ بن گیا. یونیورسٹیز آف کارڈوو اور گرینڈا اور ٹولیڈو, یہ ہسپانیہ کے ساتھ ملتے ہوئے ملک کون سے ہیں؟ فرانس, پھر جرمنی, ادھر اٹلی. ان تین ملکوں کے نوجوان بڑی تعداد میں یہاں آتے تھے, تعلیم حاصل کرتے تھے اور واپس جاتے تھے. جیسے ہمارے نوجوان امریکہ گئے لیکن وہ وہیں رہ گئے, لیکن یہ لوگ واپس آتے تھے. اچھا وہاں کیا کیا ہے؟ جیسے آج ہمارے نوجوان جو ہے امریکہ کی یونیورسٹیوں میں اسلامک اسٹڈیز پڑھتے ہیں یہودیوں سے اور عیسائیوں سے, نتیجہ یہ ہے کہ حدیث کے اوپر ان کا جو ہے وہ یقین اور وہ بالکل ختم ہو کر گیا. سب سے بڑا حملہ اسی پر کرتے ہیں جتنے بھی یہ عیسائی اور یہودی پروفیسر ہیں وہاں کے, وہ حملہ حدیث پر کرتے ہیں. خیر تو وہاں کیا ہوا, اب اسلام نے جو سبق پڑھائے تھے وہ تین سبق پڑھ رہے تھے یہودی یہ نوجوان آ کر عیسائی نوجوان, اس میں ایک ایک شے کا اضافہ کرتا گیا یہودی. آزادی, مادر پدر آزادی, اللہ سے بھی آزادی, اخلاق سے بھی آزادی, مساوات, عورت اور مرد برابر, بالکل برابر, کوئی اس کے لیے آزاد نہیں. لہذا انسٹیٹیوشن آف فیملی بیڑا غرق. نمبر 3, مساوات آ گئی، آزادی آ گئی، یہی دو سب سے بڑے تھے حریت. یہ جب خیالات جو ہے پہنچنے شروع ہوئے ہیں تو وہاں اب ایک دو تحریکیں اٹھی یورپ کے اندر، اور یہ اٹھی نہیں میں ہے، فرانس کے بڑی، اٹلی، دی نیشنز، دی یاولولو اینڈ ریفارمیشن، اصلاح المذہب. اصل میں اس وقت تک وہاں پر راج تھا پوپ کا، ایبسولیوٹ بادشاہ سب جو ہے اس کے حکم کے تابع تھے، اور پوپ کے نزدیک سائنس پڑھنا حرام، فلسفہ پڑھنا حرام. جس گھر سے کوئی فلسفے کی کتاب نکلائی گھر جلا دیا گیا، کوئی سائنس کی کتاب نکلائی گھر جلا دیا گیا. وہ جو دباؤ تھا، اور دوسرے یہ کہ وہ سینٹ پال نے جو ہڑیا بگاڑا تھا عیسائیت کا، قانون تو رائج نہیں، اب پوپ ہی قانون ہے، جو کچھ وہ کہہ دے تو رول بائی ڈیکری، وٹ ایور ہی کین ڈکلیئر، یہ حلال ہے حلال، یہ حرام ہے یہ حرام، وہ جو چاہے کہہ دے. اس کے خلاف ایک رد عمل تھا وہاں پر، اس رد عمل نے شکل اختیار کی کہ انہوں نے پروٹیسٹنٹ مذہب ایجاد کیا. یہ یہودیوں کی پیداوار ہے، پروٹیسٹ کیا اگینسٹ جو اقتدار تھا، اور ٹوٹل جو ایک جو اختیار جو پوپ کا تھا، پروٹیسٹ اس کے خلاف، پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا ہو گیا. اور ایک سب سے پہلا چرچ جو پروٹیسٹ سے آزاد ہو کر پوپ سے بنا ہے وہ فرسٹ چرچ آف انگلینڈ. اب وہاں کا جو بھی ہوتا ہے آرک بشپ پڑا وہ پوپ کا پابند نہیں ہوتا. دس واز دی فرسٹ پروٹیسٹنٹ چرچ اسٹیبلشڈ ان انگلینڈ. یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور پھر انسان کو تہذیب و تمدن کے حوالے سے حیوان بنانے کی، ان کی ساری سازشیں پرانی ہیں، انسانوں کو حیوان بنا دو، اخلاقی چیزیں ختم کر دو ان کی، تاکہ ان کو صرف جانوروں کی طرح استعمال کر سکے اللہ اللہ کرتے اللہ. تو اس حوالے سے یہ جو تحریکیں وہاں شروع ہوئی ہیں، اب انہوں نے کیا کیا یہ نوٹ کیجئے. دوسرا کام پہلے بتا دوں، دوسرے انہوں نے سود کو جائز کروا دیا. کیلوین ایک شخص ہے، اس کی ایک بڑی زبردست کتاب ہے جس نے ان شخص کے بارے میں کہا کہ اس میں حرام ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ گھر کرائے پر دے سکتے ہیں تو پیسہ بھی کرائے پر دے سکتے ہیں. وہ آرگومنٹ جو عام طور پر لوگ پیش کرتے ہیں آدمی. اور یہی ہوا کہ بینک کا نظام یہودیوں نے قائم کر دیا یورپ میں، وہ فاؤنڈرز ہیں بینکنگ نظام کے، نوٹ کر دیجئے اس کو. چنانچہ علامہ اقبال نے کہا ہے، ای بلوک ای فکر چالا کے یہود، بینک کی جمع بلوک، ای بلوک ای فکر چالا کے یہود، نور حق اسینہ آدم ربود. اندر سے جو نور تھا اللہ نے جو پھونکا تھا اپنی روح، اس کو نکال باہر کیا، انسان حیوان بن گیا ہے. اور ذرا غور کیجئے کس قدر انقلابی شعر ہے، تا تہو بالا نہ گردی نظام، جب تک یہ نظام بینکوں کا تہو بالا نہیں ہوتا، برباد نہیں ہوتا، تلپٹ نہیں ہوتا. دانش و تہذیب و دین سودائے خام، کہاں کی دانش، کہاں کی تہذیب، اور کہاں کا مذہب. خلاص یہ کام یورپ میں کیا ہے یہودیوں. انہوں نے پھر آگے بڑھ کر اب یہ عیسائیوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ پوپ کی کوئی حیثیت نہیں، انسان ہے، اصل حیثیت تو انجیل کی ہے. دس از دی ورڈ آف گاڈ، تم بھی مانتے ہو اولڈ ٹیسٹامنٹ کو، انجیل پڑھو. انجیل کی طرف راغب کیا گیا تو انہیں معلوم ہوا کہ اصل مذہب تو یہودیوں کا ہے. یہ ساری تاریخ جو ہے ہماری انجیل پڑھی ہے، سٹارٹنگ فرام ابراہم، تو اصل تو مذہب ان کا ہے. لہذا عیسائیوں میں اب ایک نیا فرقہ پیدا ہوا، بلا فکر، نیو کونز، نیو کنزرویٹوس، وہ یہودیوں سے بڑھ کر یہودی ہیں. ایونجلس انجیل کے بڑے بڑے مبلغ، بڑے آتش بیان جو ہے انجیل کے مفسر، انجیل کو بیان کرنے والے، بلی گرام جیسے، یہ جو بش کا بڑا پاپ تھا سینئر بش، اس کا مرید تھا، اور اس کے بیٹے کا مرید جو ہے یہ دوسرا بش تھا، یہ بڑی طاقت بن گئے ہیں پروٹیسٹنٹ ورلڈ کی. یہ ایونجلسٹ کہلاتی ہیں، ایونجل ایونجلیم، یہ انجیل کے لیے لفظ ہے، یہ ایونجلیم بارنابے، بارنباس کی انجیل. تو یہ ایونجلسٹ ہے کہ جنہوں نے بنیاد بنایا ہے بائبل کی تعلیم اور اس کے پاس، جس کے نتیجے میں اب عیسائیوں کے اندر اور خاص طور پر پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کے اندر یہود کے ساتھ بہت بڑی ہمدردی ہے, یہود کے تابے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے بھائی تو یہ ہیں, ہم تو چھوٹے بھائی ہیں. موسیٰ کے ماننے والے یہ, داؤد کی نسل سے یہ, سلیمان کی نسل سے یہ, ہمارے تو صرف ایک حضرت عیسائی ہے نام کون. تو یہ جو انقلاب آیا ہے یہ اس کے نتیجے میں ایک طرف انہوں نے بینکوں کا نظام قائم کیا, اور کیا کیا, وہ دونوں نے یورپ کو آپس میں لڑاتے تھے, سازش کی ہے, یہ ملتا ہے. اب دونوں کو پیسے کی ضرورت ہوتی تھی اسلحہ کے لیے, دونوں کو قرض دیتے تھے ایک بڑے زبردست سود کی خرچے شرح کے اوپر اور پیسے کماتے تھے. ہوتے ہوتے شکل کیا بنی ہے, پچھلی صدی کے شروع میں جا کے علامہ اقبال دیکھ رہے ہیں, فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں ہے. اور اس وقت کا فرنگ جو تھا اس کا امام تھا انگلستان, اور آج کا جو فرنگ ہے اس کا امام ہے امریکہ, یو ایس اے. یہ دو سب سے بڑے پروٹیسٹنٹ ملک ہیں دنیا میں, برطانیہ اور امریکہ. یورپ زیادہ تر ابھی بھی کیتھولک ہے, کیتھولک کے اندر یہودیوں کے خلاف دشمنی باقی نہیں ہے. یہ صرف ریسنٹلی ہوا ہے, یہ جو پچھلا پوپ مر گیا جان پال نام تھا غالباً, اس سے پھر جب اسحاق آیا تھا ریبن, اسحاق ریبن جب وہاں پر امریکہ سے صلح نامہ کر کے, تو پھر وہ پیش ہوا تھا جا کر پوپ کی خدمت میں روم میں, اور اس نے ایک مرتبان پیش کیا تھا حضرت سلیمان کے دور کا کہ یہ ہم 3000 برس تک ہم نے اس کی حفاظت کی ہے, اب میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اور اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ اصل میں پوپ نے یہ یہودیوں کو ایگزوزریٹ کر دیا ہے کہ جیسس کو سولی دینے والے یہ یہودی نہیں ہے. اس طریقے سے اب ہوتے ہوتے یو جان لیجئے یہودوں کا آگے ہاتھ بڑھے پروٹیسٹنٹ عیسائی, اور ان کے لیے خاص اصطلاح ہے شاید آپ یاد رکھ سکیں, ویسٹ. ویسٹ کسے کہتے ہیں, وہ بھیڑ جو کاٹ جاتی ہے اسی کو ویسٹ کہتے ہیں نا, اور اس کے بعد سوج جاتا ہے سارا معاملہ. لیکن یہاں ویسٹ کے معنی کچھ اور ہے, وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس. ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس دے آر دی بگیسٹ ٹولز ان دی ہینڈز آف جیوز. اس کے بعد جو ہے باقی عیسائی وہ بھی اب تابع ہو چکے ہیں, ان کو حضرت مسیح کے سلیب دینے سے بھی ایگزونریٹ کر دیا ہے. اب یہ ہے سین اس وقت جو انٹرنیشنل دنیا کا اس وقت معاملہ چل رہا ہے. اصل تصادم ہونا ہے یہودی اور مسلمان, اور یہودیوں کے اب تابع ہو چکے ہیں عیسائی. یہ تو اصل میں بائبل کے آخر میں ایک چھوٹی سی کتاب ہے, اسے ایک بک کہہ دیتے ہیں, وہ تو چیپٹر ہے ریولیشنز آف جان, مکاشفات یوحنا. انہوں نے آخری زمانے کا کوئی مکاشفہ اپنا دیکھا ہوا بیان کیا ہے کہ ایک بہت بڑا بیسٹ جس کے 9 سینگ بہت خطرناک, اور اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ایک ہارلٹ, ایک بد کردار عورت. وہ ہے آج کا نقشہ, یورپ اور امریکہ وہ بدترین بیس کی شکل میں, اور اس کو جو طے کر رہی ہے اس کا معاملہ, ہو از کنٹرولنگ ان اسرائیل دھیان رکھے. بہرحال اب جو معاملہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, امریکہ کا مسئلہ کیا ہے, نمبر ایک, 4 یوں سمجھیے کہ مسائل امریکہ کے سامنے ہیں. نمبر ایک, جو پوزیشن امریکہ کو ڈیمائس آف دی یو ایس ایس آر کے بعد حاصل ہو گئی, پہلے وہ ون آف دی ٹو سپر پاورز تھا, اب وہ سول سپریم پاور آن ارتھ ہو گیا. ہاؤ ٹو مینٹین دس پوزیشن تھرو دی 21st century. اس پر 20 سال سے ان کے جو تھنک ٹینک تھے وہ کام کر رہے ہیں, ہزارہ لوگ لگے ہوئے اس ریسرچ کے اندر. ہاؤ ٹو مینٹین امریکہ پوزیشن ڈیورنگ دی 21st century. نمبر دو, کسی طرح دنیا میں اسلام ایک نظام کی شکل میں ابھرنے نہ پائے. اصل حاضر کے تقاضاؤں سے ہے, لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شارع پیغمبر کے لیے. مذہب کی حیثیت سے رہے, لیکن دین کی حیثیت سے, ایک نظام زندگی کی حیثیت سے کہیں دنیا میں یہ سامنے نہ آ جائے. یہ آپ نوٹ کر لیجئے کہ پچھلی صدی آدھی صدی جو کولڈ وار رہی ہے وہ کس کے مابین تھی؟ اٹ واز اے کلیش آف سسٹمز. مذہب کا تو معاملہ نہیں تھا, ادھر بھی عیسائی ادھر بھی عیسائی. 6 کروڑ آدمی مارا گیا 2 جنگوں کے اندر, 6 کروڑ آدمی. کون؟ سب عیسائی. روس میں کون تھے؟ عیسائی. جرمنی کون تھا؟ عیسائی. یہ جو ہے اس میں کوئی مسئلہ مذہب کا نہیں تھا, بس نظام ہمارا سرمایہ دارانہ نظام اور یہ کمیونسٹ نظام اس کی ٹکر تھی. اب کیا ہے؟ نظام کی حیثیت سے اسلام کہیں نہ ابھرا ہے. نمبر 3, اپنی اس پوزیشن کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں مزید وسائل چاہیے, خاص طور پر تیل, منرلز. اور ظاہر بات ہے کہ سب سے کمزور حصہ دنیا کا مسلمان ورلڈ ہے. کرو انہیں برباد, تباہ کرو, کمزور ان کے اوپر لوٹو کسوٹو. یہ اصل میں ہے ان کی. اور نمبر 4, ٹو فلفل دی 4-پوائنٹ ایجنڈا آف دی زائنس, زائنس انکلوڈنگ جوش زائنس اینڈ کرسچن زائنس. یہ 4 اسٹرینڈس ہیں اور یہ آپس میں انٹرٹوائنڈ ہے. جیسے کہ رسی ہوتی ہے تو وہ لڑیاں ہوتی ہیں, ان کو بٹ دیتے ہیں آپ تو وہ رسی, اگر فرض کیجیے 4 رنگ کی لڑیاں ہیں تو ایک رنگ نظر آئے گا, پھر دوسرا, پھر تیسرا, کٹا ہوا ہوگا نا. اگر کھول دیں گے تو ہر لڑی جو ہے وہ کنٹینیوس ہے. 4 اسٹینڈ آف امریکاز فورن پالیسی, یہ اس کے تحت ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے. عراق پر کیوں قبضہ کیا؟ نمبر 1 تیل, نمبر 2 ایکسٹینشن آف اسرائیل, اس لیے کہ شیرون کا ریکارڈ پر ہے یہ بیان کہ جب صدام کی حکومت ختم ہوئی ہے امیڈیٹلی ہی سیڈ ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا. یہ ہے وہ جو زائنسٹ کا ایجنڈا ہے. اس کے بھی 4 ہیں شکوں میں, بعد میں بیان کروں گا. 4 شکوں میں سے ایک ہے گریٹر اسرائیل, جس میں سارا عراق ہوگا, کیونکہ ہم وہاں کیپٹیوٹی میں رہے تھے. نبوکدنضر ہمیں وہاں لے گیا تھا, ہم وہاں اسیر رہے تھے, وہ ہمارا ہے. سعودی عرب کا شمالی حصہ ہمارا ہے, مدینے سمیت. وہاں یہودی تھے, انہیں نکالا گیا وہاں سے, وہ ہمارا ہے. مصر میں جوشن کے علاقے کے اندر ہم رہے اور کئی 100 سال برس رہے, اب ہمارا ہے وہ. شام سارا ہمارا ہے, لبنان سارا ہمارا ہے, فلسطین سارا ہمارا ہے. دی گریٹر اسرائیل, اس کا نقشہ بنا ہوا کینل سیٹ جو ہے, ان کی پارلیمنٹ جو ہے اس کے مین گیٹ کے اوپر, اس کی پیشانی پر نقشہ بنا ہوا. دس از ون آف دیئر 4-پوائنٹ ایجنڈا, اسٹیبلشمنٹ آف گریٹر اسرائیل. اس کے لیے عراق کو پہلا سمجھا گیا تھا, یہ تو اللہ کا فیصلہ عجیب ہوا ہے کہ وہ دھنس کر رہ گئے اس کے اندر. وہ سمجھتے تھے کہ عراقی تو ہمارے گلوں میں ہار ڈالیں گے کہ صدام جیسے ہم نے ظالم سے انہیں نجات دلا دی ہے, ہو گیا, بالکل برعکس معاملہ بس گئے. لیکن یہ کہ ان کی پالیسی سمجھیے, 4 اسٹرینڈس. تو کہاں وہاں کیا ہوا کہ ایک تو دیش اور دوسرے ایکسٹینشن اسرائیل. افغانستان میں کیا ہوا؟ ارے اسلام ابھر کر آ رہا ہے, یہ تو ابھی پورا آیا نہیں ہے, صرف چند احکام نافذ کیے اور 100% امن ہو گیا. بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر ہم دیتے ہیں سبسڈی میں, لیکن پھر بھی اخیر وہاں کم نہیں ہوتی, بڑھ رہی ہے. اور اولا اوبر کے ایک حکم سے ختم ہو گئی, ہاؤ کم؟ یہ جو ابلیس کی مجلس سے شورا ہے علامہ اقبال کی نظم, اس میں اس نے یہی کہا تھا کہ مجھے نہ اشتراکیت سے خوف ہے نہ جمہوریت سے, ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے, اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو. وہ میں نے کہا تھا نا کہ سوئے ہوئے تھے تو ہمیں یاد نہیں تھا. اب جسے انگارے کے اوپر راکھ آ جاتی ہے تو نظر نہیں آتا کہ انگارا ہے یہ, کہیں آپ نے ہاتھ میں لے لیا اور راکھ اس کی ہٹ گئی, پھر پتا چلے گا وہ کیا ہے. تو اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو, اور اب سے حاضر کے تقاضاؤں سے ہے, لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کے. عراق میں بھی 2 کام تھے ان کے, ایک عراق کے تھرو انہیں سینٹرل ایشیا تک کا راستہ چاہیے, وہاں کے تیل کو کھینچنے کے لیے، اور نمبر دو یہ اسلام کا خاتمہ، اس لیے انہوں نے افغانستان پر جنگ کی، اور اس کے لیے اپنے ٹوئن ٹاور کو خود گرایا ہے تاکہ امریکن پبلک اوپینین تیار ہو جائے خرچہ دینے کے لیے. آخر بلینز بلینز ڈالر ڈیلی خرچ ڈیلی خرچ تو ہوا ہے آپ کو معلوم. تو یہ تو آخر عوام کانگریس اور سینٹ کو اجازت دیتے تب ہوتا ہے اس پبلک اوپینین کو ابھارنے کے لیے. اس لیے کہ کچھ ہی دن پہلے وہاں پر ایک کتاب چھپی تھی امریکہ نیڈز اے پرل ہاربر. اب پتہ نہیں ہے کوئی آپ کے یاد میں ہے یا نہیں ہے. امریکہ سیکنڈ ورلڈ وار میں داخل نہیں ہونا چاہتا تھا، وہ تو اپنی کچھار میں سویا ہوا تھا، جیسے بہت پیٹ بھرا ہوا سویا ہوا اس کے، ادھر اٹلانٹک ہے ادھر پیسیفک ہے، ابھی کیا پڑی ہے دنیا کی. لاسٹ کوشش کی ہے، چرچل بھی گیا ہے تو کہا ہے ہو سکتا ہے ہمارے بعد تمہاری باری آ جائے، ہوش میں آ جاؤ. نہیں اٹھا امریکہ، لیکن اٹھا کب؟ جب جاپانیوں نے پرل ہاربر پر قبضہ کیا اور ان کے بہت سے جہاز ختم کر دیے، آدمی مار دیے، اب وہ اٹھا شیر. اب تو اسے جواب دینا تھا، تب وہ میدان گیا. تو یہ کتاب چھپی امریکہ میں باقاعدہ، امریکہ نیڈز اے پرل ہاربر، دوبارہ کوئی ایسا ہی حادثہ ہوگا تب یہ شیر جاگے گا، ہوش میں آئے گا. ورنہ تو قدم قدم کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ کتنی بڑی بڑی وہاں پر جو ہے جلوس نکلے ہیں عراق کی جنگ کے خلاف، کتنے بڑے پورے یورپ کے اندر جلوس نکلے ہیں، لندن میں جلوس، تاریخ انسانی کا سب سے بڑا جلوس ان کی ہسٹری کا وہاں نکلا ہے. تو پبلک اوپینین کو سنبھالنا تو ضروری تھا نا، اس لیے خود گرائے اور اس کے لیے سارا یہ معاملہ تیار کیا. اب تیسری بات، وہ جو چار نکاتی ایجنڈا ہے وہ کیا ہے؟ یہ ایجنڈا مشترک ہے بٹوین دی جیوش زائنس اینڈ دی کرسچن زائنس. کیا ہے؟ گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے، نمبر دو تھرڈ ٹیمپل بنانا ہے، وہ جو سن 70 عیسوی سے گرا پڑا ہوا ان کا کعبہ ہے، اس کو گرانے کے لیے مسجد اقصی اور ڈوم آف دی راک کو گرانا لازم ہے. نمبر تین بلکہ چار، جو تھرون آف ڈیوڈ ہے وہ لا کر اس نئے ٹیمپل میں رکھنا ہے. یہ تو تین پوائنٹس ہیں ان کے درمیان مشترک. آرمگیڈون نمبر ایک، بہت بڑی جنگ جس کے نتیجے میں گریٹر اسرائیل، نمبر دو ڈیمولیشن آف مسجد اقصا اینڈ قبۃ الصخرۃ، بلڈنگ آف دی تھرڈ ٹیمپل. چوتھی چیز میں جو تخت لا کر رکھا جائے گا، کون بیٹھے گا اس پر؟ عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا مسیح آئے گا خود، سیکنڈ کمنگ آف جیسس، ہی ول سٹ آن دیٹ تھرون آف ڈیوڈ. آخر نسل داؤدی سے ہی ہے نا، یہودی ہے نا، اور یہودی کہتے ہیں ہمارا مسیحا آئے گا. وہ جو آ تو گیا حضرت مسیح کی شکل میں، انہوں نے مانا نہیں، تو وہ پروفیسی از یٹ ٹو بی فلفلڈ. دے آر ویٹنگ فار دیئر مسیحا ٹو کم، ہی ول سٹ دیئر. وہ یہودی ہوگا اور وہ پوری دنیا پر حکومت کرے گا. یہ ہے فور پوائنٹ ایجنڈا آف دی زائنس. اس میں جو ہمارا معاملہ بن گیا ہے پاکستان کا، وہ دو اعتبارات سے انتہائی خوفناک شکل سے سور پیدا ہو گئی. ایک تو یہ کہ افغانستان کی جنگ کا جو آفٹر فال آؤٹ ہوا وہ پاکستان میں آ گیا تھا. جب ختم ہوئی ہے طالبان کی حکومت، تو جو لوکل طالبان تھے افغان وہ اپنے اپنے قبیلوں میں چلے گئے، چھپ گئے. یہ جو باہر سے آئے تھے، عرب آئے، چیچنز آئے، ازبکستان سے آئے اور کہاں سے آئے، وہ جو ہے وہ اب کیا کرتے ہیں؟ ان کا تو افغانستان میں کوئی گھر نہیں اور اپنے ملکوں کو جانے کا کوئی سوال نہیں، لہذا وہ چلے گئے وزیرستان، پاکستان کا قبائلی علاقہ، وہاں وہ رہے، شادیاں بھی کر لیں، خاندان والے بھی ہو گئے. اسی اثنا میں طالبان دوبارہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے گوریلا ایکٹیویٹی شروع کر دی افغانستان میں، امریکیوں کا ناک میں دم ہو گیا، نیٹو فیل ہو گئی، انہوں نے مان لیا کہ ہم نہیں جیت سکتے یہ جنگ, اور یہ جنگ تو اب پاکستان میں جیتی جائے گی. جب تک پاکستان میں ختم نہ کریں ہم ان طالبان کو, افغانستان میں ہم نہیں جیت سکتے. یہ ہے جو پاکستان کی اس وقت بدترین سچویشن کا ایک سبب ہے. نمبر دو یہ کہ پاکستان میں بھی بعض علاقے جو ہیں جو افغانستان سے ملک ہیں, ان میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ شریعت اسلامی یہاں آنی چاہیے, خاص طور پر سوات میں, دی موسٹ ناردرن پارٹ. اب وہاں پر وہ تحریک چلی, تحریک دفاع شریعت محمدی. اب کون امریکہ تو پسند نہیں کرتا کسی شکل میں, ان کے ساتھ حکومت نے معاہدہ کیا, امریکہ ناراض ہو گیا کہ تم ان مولویوں کے ساتھ جو ہے اس طریقے کی انڈرسٹینڈنگ کر رہے ہو. اب اس کے خلاف جو آپریشن ہوا ہے, جس طرح بروٹ ہوا ہے فوج, اب جب جہاں ہوائی جہاز جا رہے ہو, ہیلی کاپٹر جا رہے ہو, ٹینکس جا رہے ہو, اب وہاں وہ بےچارے وہ کیا کریں گے, وہ ختم ہو رہے ہیں. لیکن وہ ختم تو ہو جائیں گے ایک دفعہ, لیکن پھر دوبارہ ابھریں گے. وہ جذبہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے. جیسے افغانستان میں طالبان ختم ہو گئے تھے, حکومت ختم ہو گئی, کچھ عرصے کے بعد دوبارہ آ گئی. یہ صورت حال ہے جو پاکستان میں اور پاکستان کے مشرق میں بھارت بیٹھا ہوا ہے, جس کے سینے کا ناسور ہے پاکستان. دے کین نیور ریکنسائل. یہ ان کی بھارت ماتا کے ٹکڑے کیے گئے, وہ بھی ایک موقع کی تلاش میں ہے. جیسے 1971 میں موقع مل گیا تھا کہ پاکستان مشرقی پاکستان میں بدمنی ہوئی, داخل ہو گئے پولیس ایکشن کے لیے, ہم تو امن قائم کرنے آئے ہیں. ایسے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی ڈیجیٹل اسٹیبلائزیشن ہو جائے, اور خاد اور راک ایجنٹ کے کام کر رہے ہیں, وہ جا رہا ہے کھاتے میں طالبان کے, کر رہے ہیں وہ, اور اس کے نتیجے میں جو ہے یہ کہ پاکستان ڈسٹیبلائز اگر ہو گیا تو یہ جا کر کم سے کم یہ کریں گے کہ پاکستان کے ایٹمی دانت توڑ دیں گے, تاکہ اسرائیل کو جو خطرہ ہے کہ ہم نے اگر مسجد اقصی کو ہاتھ لگایا تو پوری دنیا میں مسلمانوں کے اندر آگ لگ جائے گی. اور یہ جو حکومتیں ہیں مسلمانوں کی اس وقت, جو اصل میں تو امریکہ کی ٹریڈ یونینز ہیں اور کچھ نہیں, امریکہ کی پاکٹ یونینز ہیں, یہ سب اس سیلاب میں تنکوں کی طرح بہ جائے گے. اور پھر ہو سکتا ہے کہ مسلم فنڈامنٹلسٹ کے ہاتھ میں یہ ایٹمک ہتھیار آ جائے. اس سے پہلے پہلے, بفور لانچنگ اور سیکنڈ آئٹم آف ایجنڈا, ڈیمالشنگ آف مسجد اقصا اینڈ قبۃ الصخرہ فار بلڈنگ دی تھرڈ ٹیمپل, اس سے پہلے پہلے یہ کام ہو جانا چاہیے. اب ظاہر بات ہے اگر یہ ہو گیا خدا نہ خواستہ, تو اب ہوگا تو وہ جو اللہ چاہے گا, جو ان کے نقشے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. اب ظاہر بات ہے کہ طاقت ان کے پاس ہے, قوت ان کے پاس ہے, اس میں سے کوئی شک ہی نہیں. یہ کمبخت امریکہ ایسے ایسے ہتھیار نکال کر لاتا ہے جس کا پہلے کسی کو ہوش نہیں ہوتا. افغانستان جنگ جیتی ہے مجاہدین نے, وہ سٹنگر میزائل کے بل پر جیتی ہے. اس سے پہلے کسی کو معلوم نہیں تھا سٹنگر میزائل کس بلا کا نام ہے. یہ میزائل ایسا ہے کہ آپ نے ٹارگٹ کیا, عام میزائل تو یہ ہے کہ اگر وہ آپ کا نشانے سے ہٹ کے ہٹ گیا, نہیں یہ پیے اس کو اس کا پیچھا کرے گا, ہیلی کاپٹر ادھر جائے گا یہ بھی جائے گا, ہیلی کاپٹر ادھر جا رہا ہے ادھر جائے گا, جگہ لگے گا. اس نے بھگایا رشینس کو. اور کیا ہوا تھا خلیج کی پہلی جنگ میں, اسرائیل سے کہہ دیا تم بیٹھے رہو, تم مت آؤ, سارے عرب ہمارے ساتھ ہیں صدام کے خلاف, تم اگر آ گئے تو مسلمانوں کے اندر ریئیکشن پیدا ہو جائے گا, تمہارے تحفظ کے لیے پیٹریوٹ میزائل ہم نے دیتے تمہیں. پیٹریوٹ میزائل اس وقت سنا تھا پہلی مرتبہ کہ کوئی ادھر سے سکنڈ میزائل آئے گا اگر صدام حسین کا, تو وہ اس جا کر فضائی کے اندر اس کو برباد کر دیں گے. تو یہ صورت حال ہے اس وقت. بہرحال ہمارا کام وہ ہے, یہ تو میں نے آج آپ کے ساتھ گفتگو کر کے یہ حالات تقریباً 5000 سال کی تاریخ بھی آپ کے سامنے رکھی, کیونکہ ہماری تاریخ ابراہیم کی تاریخ بھی تو ہماری تاریخ ہے نا, بڑی اسرائیل کی تاریخ ہماری تاریخ ہے نا, ہم سے پہلے کی امت مسلمہ وہی تو تھے نا, تورات صاحب تورات تھے, حضرت موسیٰ کے وہ ماننے والے تھے, اور قرآن مجید کا 1/13 حصہ حضرت موسیٰ کے تذکرے پر ہے, یہ یاد رکھنا چاہیے آپ. 6500 آیات میں سے 555 آیات جو پاک جو قرآن میں, وہ حضرت موسیٰ کے بارے میں, تو یہ ان کی اہمیت ہے. تو میں نے وہ تاریخ بھی, اب یہ جو پیچ لڑنے والا ہے ان دونوں کے درمیان, اب اسی کے دور میں پھر وہ آئیں گی چیزیں, اور حضرت مہدی کا ظہور ہے, پھر حضرت عیسیٰ کا کی سیکنڈ کمنگ ہے, بالآخر اسلام کو فتح یاب ہونا ہے. لیکن ابھی دیر از مینی سلپ بٹوین دی کپ اینڈ دی لپ, اور سلپ سلپ نہیں ہے. ابھی مسلمانوں کو بہت بڑی بڑی سزائیں مل رہی ہیں, سب سے بڑھ کر عربوں کو, اور پھر مجھے اندیشہ ہے ہم پاکستانیوں کو. اگر اللہ ہمیں بخش دے تو بخش دے. عربوں پر یقین ہی ہے, بہت بڑا ہے وہ. تو میں نے آپ کو بتا دیا قرآن کی جو حدیث کے اندر قیامت کی نشانی سب سے بڑی, جا کر دیکھ لیجیے ابوظہبی میں اور دبئی میں, وہی پہ سب سے بڑی نشانی موجود ہے جو مسلم شریف کی اور صحیح بخاری کی روایات میں ہے. باقی تو یہ ہے کہ اور چھوٹی قسم کی کتابوں میں نشانیاں ہیں, یہ نشانیاں جو ہے انتل الامت اور ربت کہا وہ انتر الحفاق رائے شاید یہ تتاورون فی بنیان, عمارتیں اونچی سے اونچی بنانے میں مقابلہ کریں گے ایک دوسرے کا. یہ صورت کے حال جو ہے. بہرحال پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ قیامت زیادہ دور نہیں ہے. وی آر لیونگ ان اینڈ ٹائمس, یہ آخری دور کے زمانے کے وہ حالات واقعات. اسرائیل کا قائم ہو جانا کوئی عجیب بات, کوئی عام سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی. کہاں 2000 سال سے نکلے ہوئے در بدر ٹھوکرے کھاتے ہوئے, اور یورپ میں جس طرح ان پر جو ہے نفرت کی جاتی تھی, ان کو جو ہے گھروں شہروں میں گھسنے نہیں دیتے تھے, گھروں میں رہو جا کر باہر رہو, اور صرف یہ جیسے کرفیو جو ہے نرم کیا جاتا ہے کہ بھائی 2 گھنٹے کا وقفہ ہے کرفیو میں, کوئی خریدنا فروخت کرنا کر لو. تو اس طریقے سے 2 گھنٹے کی اجازت ملتی تھی, یو کین انٹر سٹیز بٹ یو ہیو ٹو لیو, بس یہ ان کا حال تھا. اور آج وہ ان کے اوپر حاکم ہے, سول سپریم پاور آن ارتھ اس کے ہاتھ میں. یہ صورتحال تبدیل ہوئی ہے, تو یہ ہوتے ہوتے ہوئی ہے. بہرحال گیو دی ڈیول از ڈیو, ان کی محنت کو داد دینی پڑتی ہے, ان کی پرسویئرنس کو داد دینی پڑتی ہے, ان کی ذہانت کو داد دینی پڑتی ہے. اگرچہ وہ ایون جینیس بن گئے, لیکن یہ کہ بہرحال ذہانت تو تھی. ہمیں بہرحال اس کا مقابلہ کرنا ہے. وہ جو اقبال کے شعر میں آپ کو سنا چکا ہوں, دنیا تو ہے پھر مار کہے روح و بدن پیش, ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا, اللہ کو پاور دیے مومن پہ بھروسہ, ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.